اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی خیریت سے آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ انشاءاللہ آپ پہلے تلاوت سنیں گے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.
جزاك الله خير. الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے 20ویں پارے کا آغاز کریں گے. پہلے چند باتیں 19ویں پارے کی. ہم نے پچھلے پارے میں دیکھا کہ جب انسان میں فرقان آ جاتا تو دوسروں سے پوچھنے کی بجائے اپنے دل سے پوچھنا پڑتا ہے کہ کیا حق ہے اور کیا باطل. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو حق بات کا محافظ بنا دے. کوئی جتنا مرضی دلائل دینا چاہے لیکن ہمارا دل ہمیں صحیح اور غلط کا فرق بتانے لگے. پھر اس میں ہم نے جو بہت ہی خوبصورت چیز دیکھی وہ تھی وجاہد ہم بھی جہادن کبیرہ. اس قرآن کو لے کر جاہل معاشرے میں جہاد کرو. سب سے پہلے تو جو آج کے دور میں جہاد ہے یہ جہالت سے ہی ہے، پھر فرقہ واریت سے بھی ہوگا، اور اسی طرح سے تعصبات سے اوپر اٹھتے ہوئے ہم اس کتاب کو پورے ملک اور وہاں سے پھر آگے بڑھتے ہوئے پوری امت کی گراس روٹ تک پہنچانے کا ارادہ کرتے ہیں. اللہ سے مدد طلب کریں گے. آج جتنا قرآن پھیلائیں گے اتنی بہار آئے گی. آپ کے ارد گرد بھی ایک جگہ ہے تھل کی اور نورپور شاید، کہ جہاں کچھ سال سے بارشوں کے نہ ہونے کی وجہ سے فصلیں نہیں ہوتی اور وہاں سے اب لوگ موو ہونا شروع ہو گئے. ایسے ہی ہے نا, خشک سالی ہے, غربت ہے. بس جب بارش رک جاتی ہے نا تو وہاں کی زمینیں بنجر ہو جاتی ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ پھر وہاں سے زندگی کی رمق ختم ہو جاتی ہے. اسی طرح سے جب کہیں قرآن کی وحی کا پانی رک جاتا ہے تو وہاں بھی یہی ہوتا ہے. اللہ تعالی ہماری اس امت کو زندہ کر دے. رکاوٹ کیا ہے راستے کی؟ ارائیت من اتخذ الہہ ہواہ, خواہش نفس. اس پہ بھی بات قدر تفصیل سے ہوئی تھی کہ اگر ہم اپنی خواہشوں کو دیکھیں جو آج ہمیں اس کام سے بھی روکتی ہیں اور دنیا کے بھی بہت سارے فائدہ اٹھانے والے کاموں سے ہم رکے ہوتے ہیں, ضرورت اس بات کی کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. کیا میری خواہش نفس مجھے خیر سے روکے ہوئے تو نہیں ہے؟ آج بھی میں بہت سارے اور نیکی کے کام کر سکتی ہوں لیکن میں اپنی کچھ خواہشات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے آپ کو ان سے اور خود کو ان سے محروم تو کر نہیں دیتی. پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ ہم نے دیکھا تھا موسیٰ علیہ السلام کا ایک جملہ, اور وہ کیا تھا کہ ہاں میں نے یہ کام کیا تھا مگر اس وقت میں جاہل تھا. یاد رکھیے کہ جب ہم قرآن پڑھ کر بدلنے لگتے ہیں نا تو کچھ پرانے ساتھی اور خاص طور پہ رشتہ دار اور قریب کے بھائی بہن ہمیں آ کر تانے دیتے ہیں, تم وہی ہو نا, تم تو یہ کرتی تھی, تم تو وہ. تو بجائے اس کے کہ شرمندہ ہوں اور صفائیاں پیش کریں کہیں یس بٹ اس وقت کیا تھی میں, وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ, میری زندگی میں قرآن نہیں تھا. ہاں یہ دعا کیجئے کہ اب قرآن پکڑنے کے بعد کوئی آپ کو شرمندہ نہ کر سکے. اور اس کے بعد پھر ہم سورۃ نمل میں ملکہ سبا کا قصہ پڑھ رہے تھے جس پہ پھر پارا پورا ہوا تھا, اور اس سے ہم نے سیکھا کہ جب کسی انسان کو ہدایت کا پانی نہیں ملا ہوتا تو وہ کتنا ہی عقل مند کیوں نہ ہو لیکن وہ اللہ سے دور ہوتا ہے. ملکہ سبا کافر تھی لیکن دل کی اچھی تھی. جو ہی ان کے پاس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے اللہ کا پیغام پہنچا انہوں نے اسلام کو قبول کیا. اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کا براہ راست مقابلہ فرعون سے کئی سال کا رہا لیکن اس کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی, کیونکہ جب تک دل میں طلب نہیں ہوگی ہدایت نصیب نہیں ہوگی. پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا سورۃ شعرا میں کچھ دعاؤں کو بھی حضرت ابراہیم کے ناطے سے, وجعلی لسان صدق فی الآخرین, اے اللہ میرے بعد والوں میں میرا ذکر خیر رکھنا. یہی دعا ہم بھی اپنے لیے کرتے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ موت کے لیے ہر لمحے تیار رہنا ہے, کیونکہ سورۃ شعرا 202 میں پڑھ کر آئے, فیاتیہم بغتتم وہم لا یشعرون, حق بک رہ جائے گا وہ بندہ جس نے موت کی تیاری نہیں کی ہوگی اور اپنے سامنے ملک الموت کو دیکھے گا. پھر اسی طرح پارے کے شروع میں سورۃ فرقان کا آخر عباد الرحمن کا آپ کے میرے لیے ایک چیک لسٹ ہے کہ کیا ہمارے اندر یہ خوبیاں آ گئیں کہ نہیں. اور اسی طرح سے حضرت ابراہیم کی دعا, ربی حب لی حکم والحقنی بالصالحین, کہ اللہ حکم یعنی حکمت بھی دے اور نیک لوگوں سے ملا لے. اب چلتے ہیں پارہ نمبر 20 پہ. آج کے پارے میں ہم تین مختلف رشتوں کا ذکر دیکھیں گے. پہلا رشتہ بھائی سے بہن کا, یعنی بہن کے دل میں بھائی کے لیے کیا ہوتا ہے. ہر رشتے کی انٹینسٹی فرق ہوتی ہے, یاد رکھیے. بہن جس طرح بھائی کے لیے سوچتی ہے ضروری نہیں کہ بھائی بھی ویسے ہوں. تو ہم موسیٰ علیہ السلام کی بہن کے ناطے سے اس رشتے کو دیکھیں گے سورۃ قصص کی روشنی میں. پھر اسی طرح ایک دوسرا رشتہ بھی جس پہ بہت ضرورت ہے آج پھر بات کرنے کی, وہ ہے داماد کا رشتہ سسرال سے. کل ہم نے اپنے بارے میں دیکھا اور اس کا فیڈ بیک تو آپ نے بھی سنی لیا صبح شروع میں سسٹر سے, اور آپ تک نہیں پہنچا تو آپ کو بھیج بھی دیں گے انشاءاللہ. لیکن عموماً یہ سوچا جاتا ہے کہ عورت اور سسرال, اور اکثر پستی بھی ہے تو عورت ہی پستی ہے, لیکن ہمارے کلچر میں یہ کم ہی ہوا کہ مرد کو بھی اس کے سسرال کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے کیا ہو. اس پہ آج انشاءاللہ کچھ اشارے ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے سسر کے ناطے سے. اللہ تعالی ہمارے وقت میں برکت دے. مزید جو چیزیں ہم اس بارے میں دیکھنے والے ہیں, پہلی چیز ہی کائنات پہ غور ہے. کائنات کی نشانیوں سے سبق لیتے ہوئے کیا کسی بھی کام کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرنی ہے، یعنی پلاننگ کی اہمیت کو ہم دیکھیں گے. پھر اسی طرح عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے، نجومیوں سے یا ستاروں سے قسمت کا حال معلوم نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ناممکن کو ممکن بنانے پہ قادر ہے، اس لیے مشکل سے مشکل حالات میں بھی ناامید نہیں ہونا. قارون کی طرح اپنی عقل و دانش پر غرور نہیں کرنا، عاجزی اختیار کرنی ہے. نہ شکروں کو کبھی بھی کامیابی نہیں ملتی، اس لیے نہ شکری سے بچنا ہے. دل میں اللہ کا خوف رکھنا ہے اور زندگی عاجزی اور اچھے اخلاق کے ساتھ گزارنی ہے، اور جو کرو گے وہ بھرو گے. اس اصول کو اپنی زندگی میں جگہ دینی ہے، اور دوسروں سے معاملہ کرتے وقت اس کو یاد بھی رکھنا ہے. صرف دعووں سے نجات نہیں ملے گی، عمل کرنا پڑے گا. نیکیوں کی کوشش کرنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے. اور پھر ہم اس بارے میں دیکھیں گے کہ اس دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر کسی کو اپنا بوجھ خود اٹھانا ہوگا. ریاکاری سے بچنا ہے، ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اس کی توفیق عطا فرمائے. پارے کا نام ہے امن خلق. سوال سے ایک پارا شروع ہوتا ہے، وہ کون ہے جس نے پیدا کیا. اس کو آج انگلش میں کہتے ہیں آبزرو اینڈ انفر، سوال کرنا اور اس کا جواب دینا. پورا ہی رکوع آپ کو سوالیہ انداز میں دیکھے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. یہ پارا شروع ہوتا ہے سورۃ نمل کی آیت نمبر 60 سے، 60 سے 66. ٹاپک لکھیے گا قرآن اللہ کا قول ہے، اور کائنات اللہ کا فعل ہے، اور اللہ کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں. سمجھ لیجیے اس ٹاپک کو بھی. ہم کہتے ہیں قرآن پڑھا تو اللہ سے پیار ہو گیا، قرآن کھولتے ہیں تو اللہ سے ڈر آتا ہے، قرآن کھولتے ہیں تو اللہ کی بڑائی دل میں آتی ہے. تو سوال کرتا ہے اللہ کے کائنات کو دیکھ کر تمہیں خوف نہیں آتا؟ اس کائنات میں اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ رکھا ہوا ہے؟ تم اس کو اگر دیکھ لو تو تم کبھی بھی پریشان نہ ہو. اور حقیقت ہے کہ یہ کائنات ہمارے لیے کتاب ہے. ایمان والے کا جب تعلق کائنات سے ہوتا ہے، آپ کو آبزرویشن کی عادت ہو جاتی ہے، تفکر آپ کی عادت ہے، غور و فکر کرتے ہیں، تو ایک کتاب یہاں کھلتی ہے جو یہاں کھول کر پڑھتے ہیں. جو ہی اس کو بند کر کے باہر جاتے ہیں، گاڑیوں میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے بعد راستے میں کہیں آسمان کی کتاب کھلی دکھتی ہے، کہیں اڑتے ہوئے بادل، کہیں ہوائیں اور کہیں باقی چیزیں. ایمان والے کے لیے تو 24 گھنٹے کا کلاس روم ہے یہ دنیا. شرط ایک ہے کہ ہم اس پہ غور و فکر کریں. ایک سوال کیجئے، میں اس کے 3-4 جواب دینے کو تیار ہوں. اور سوال ہے کہ ہم کائنات پہ غور و فکر کیوں کریں؟ تو پہلی بات یہ ہے، کائنات پہ غور و فکر کرنے سے ہمارا دل چاہے گا کہ ہم بھی اللہ کے اتنے ہی مطیع و فرمان ہو جائیں جیسے کہ یہ کائنات مسلم ہے. سورج روز اپنے وقت پہ آتا ہے، چاند اپنے وقت پہ جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں ہواؤں کا آنا، گرمی، سردی، بارش، طوفان، سب اللہ کے حکم سے. زمین بچھی ہوئی ہے، منوں ٹنوں وزن اس پہ ڈالا، وہ نہیں شکوا کرتی کہ مجھے کیوں زمین میں رول دیا، اور آسمان نے کبھی فخریہ باتیں نہیں کی، ہا 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 میں سب سے اونچا. یہ سیکھنا ہے ہم نے. پھر اسی طرح اس کائنات سے دوسرا سبق کیا لینا ہے کہ اتنی ڈفرینٹ چیزیں ہیں لیکن ان میں ڈفرینسز کوئی نہیں، مل جل کے رہتی ہیں. آپ دیکھیے H2O، ہائیڈروجن پلس 2% کر کے آکسیجن ملا لیں، ساتھ مل کے رہتی ہیں، دونوں جلنے والی ہیں، جب ملتی ہیں تو پانی ہوتی ہیں. ہم دو لوگ اکٹھے بیٹھ جائیں، ہمارا حال کیا ہو. آج کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، بلیو میں میرا دل کٹ کے رہ گیا. لگ رہا تھا کہ حرم کے ارد گرد باہر ہی کوئی ہوں گے، کوئی عرب کنٹری ہے. افطاری کی صفیں بچھی ہوئی ہیں، کھانا رکھا ہوا سامنے، اور کسی کو کسی بات پہ غصہ آیا، اور وہ یوں اٹھ کے کشتی لڑ رہے ہیں جیسے کوئی پہلوان ہو، اور ان کو بچانے میں کئی لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ منہ پہ جا رہے ہیں، وہ صفیں ایک ہی ادھر ادھر، اور وہ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ رہے ہیں. تجھے کیا ملے گا نماز سے، تجھے کیا ملے گا روزے سے؟ روزے کی حالت میں اگر صبر اور درگزر نہیں تو کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا، اگر روزے کی حالت میں تم ہو اور کوئی تم سے لڑنے جھگڑنے لگے تو آگے سے کہہ دو انی صائم، میں روزے سے ہوں. آپ بھی کہہ دیا کریں اگر کوئی آپ سے بلا وجہ جھگڑے، انی صائمۃن، میں روزے سے ہوں. تو کائنات سے یہ سیکھیں گے کہ ساتھ رہنا کیسے ہے. ڈفرینسز کے باوجود بھی ڈفرینٹ ہو کے نہیں رہنا، کیسے ہوموجینی ہے اس کائنات کے اندر. پھر تیسرا سبق جو ہمیں کائنات پہ غور و فکر سے ملتا ہے وہ کیا ہے کہ الیکٹران اس طرح چکر لگاتا ہے، بیچ میں نیوٹران پروٹون اور باہر الیکٹران، جیسے ہم طواف کرتے ہیں. یہ ہے قل ان الصلاۃ و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ہر چیز، ہر ایک سیل کے اندر یہ سبق دہرایا جا رہا ہے کہ تمہاری زندگی کا قبلہ و کعبہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور یہ سب کچھ ہو. کیسے سنکنائزڈ ہے یہ کائنات، اتنے خوبصورت طریقے سے مل بانٹ کے کام کر رہی ہے. کسی کے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بدگمانی نہیں، کوئی غلط فہمی نہیں. پھر اسی طرح سے ہم اس سے یہ سیکھیں گے کہ جس رب نے قوانین کائنات بنائے اسی نے قوانین شریعت بنائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کائنات تو اتنی خوبصورت ہو اور ہماری شریعت کے قوانین خوبصورت نہ ہوں؟ اور سب سے بڑی بات جو ہم کائنات سے سیکھتے ہیں کہ اطاعت بھی عبادت کی قسم ہے. ہم تو صرف نماز روزے حج کے نام پہ خوش ہیں نا، لیکن اللہ کی بات نہ مانیں تو صحیح معنوں میں نہ ہم عابدہ ہیں اور نہ ہم عابد ہیں. کرنا کیا ہے کہ اللہ کی کائنات پہ غور کرنا ہے. چلیے اب ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس پہ مزید غور و فکر ترجمے کی روشنی میں. امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، بھلا بتاؤ کہ آسمانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا، کس نے آسمان سے بارش برسائی، پھر اس سے ہرے بھرے بارونق باغات اگائے، ان باغوں کے درختوں کو تم ہرگز نہ اگا سکتے تھے. کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے، بلکہ یہ لوگ ہٹ جاتے ہیں سیدھی راہ سے. کیا وہ جس نے زمین کو قرار گاہ بنا دیا اور ان کے درمیان نہریں جاری کر دیں اور اس کے لیے پہاڑ بنائے اور دو سمندروں کے بیچ میں پردہ ڈال دیا، کہ اللہ کے سوا اور بھی کوئی معبود ہے، بلکہ ان میں سے اکثر کچھ جانتے ہی نہیں. سوچئے ذرا کیسے یہ کائنات توحید کا درس دیتی ہے، اور ساری چیزوں میں سب سے بڑھ کر امن یجیب المضطر اذا دعاہ، ہے کوئی جو مضطر کی پکار کو سنے؟ امن یجیب المضطر اذا دعاہ و یکشف السوء، بے کس کی پکار کو جب کہ وہ اس کو پکارے کون قبول کر کے سختی کو دور کر دیتا ہے؟ جواب دیجئے. اللہ. اور تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ اور بھی کوئی معبود ہے؟ تم بہت کم نصیحت اور عبرت حاصل کرتے ہو. کیا وہ جو تمہیں خشکی اور تری کی تاریکیوں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت سے پہلے کی خوشخبریاں دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جنہیں یہ شریک کرتے ہیں؟ ان سب سے اللہ بلند و بالا تر ہے. کیا وہ جو مخلوق کی پہلی دفعہ پیدائش کرتا ہے پھر اس کو لوٹائے گا، اور جو تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں دے رہا ہے، کیا اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل لاؤ. کہہ دیجئے کہ آسمان والوں میں سے، زمین والوں میں سے سوائے اللہ کے کوئی غیب نہیں جانتا، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ کب اٹھ کھڑے کیے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا. اس کو ہائی لائٹ کیجئے گا، آخری آیت رکو کی، بل ادارک علمہم فی الاخرہ، بلکہ آخرت کا علم تو ان لوگوں سے گم ہی ہو گیا. آج دنیا کے علم کا اتنا غرغرہ ہوا، اتنا ہوا ہے دلوں پہ، اتنا غرہ ہے دنیاوی تعلیم کا، ڈگریوں کا، کیریئرز کا، کہ ہمیں آخرت کے علم کی فکر بھی نہ رہی. دنیا کے علم میں اتنے مصروف ہوئے کہ آخرت کے لیے نہ وقت بچا، دنیا کے علم میں اتنا کھپا دیا خود کو کہ نہ مال بچا، اور دنیا کے علم کے لیے اتنے ہائپر ہو گئے کہ نہ آخرت کے علم کے لیے ہمت رہی، نہ خواہش رہی. ہر ایک اپنا جائزہ لے لے، بلکہ یہ اس کی طرف سے شک میں ہے. یہ ہے اصل ایشو. دنیا تو سامنے دکھتی ہے نا، بڑے ہو کے کمانا ہے، جاب کرنی ہے، کیا بنے گا، کچھ کمانے کے قابل ہو جائیں. آخرت کس نے دیکھی؟ یہ شک ہے جو ہمیں اس آخرت سے متعلق علم اور جو قرآن کا علم ہے اس کو لینے کے لیے تیار ہی نہیں ہونے دیتا، بلکہ یہ اس سے بھی اندھے ہیں. سبحان اللہ، کیا بات ہے یہ. یقین کیجئے کہ اللہ ہی ہے جو یہ کلام نازل کر سکتا تھا، بندے کے بس میں نہیں ہے اس کلام کو سمجھنا اور سمجھانا. مکہ والوں کی توحید دو قسم کی خرابیوں کا شکار تھی. دیکھیے بات مشکل نہ ہو جائے، صرف دو تین جملے بول کے آپ کو پھر رغبت دے دوں گی کہ جا کر سن لیجئے. دیکھیے توحید کے سبق کو پڑھیے، ہمارے ہاں عموماً یہ سوال ہوتا ہے توحید یہ ہے اللہ کو ایک مانو، اس کے آگے نماز پڑھو، روزہ رکھو، سجدہ کرو، یہ بھی ہے، لیکن توحید کی بڑی بڑی قسموں میں ایک توحید ربوبیت ہے اور ایک توحید الوہیت ہے۔ مکہ والے اللہ کے رب ہونے کے قائل تھے، مانتے تھے یہ سارا کچھ، سورج چاند اسی نے بنایا۔ آج تک نمرود کیا، فرعون کیا، بڑے سے بڑے جو گزر گئے بڑائی کرے دعوے کرنے والے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کائنات ہم نے بنائی ہے۔ اصل مسئلہ توحید الوہیت میں ہوتا ہے، سجدہ، رکوع، قیام، اطاعت، یہ اللہ کے وہاں سوا کی ہونے لگتی ہے۔ یہ رکوع پڑھنے کے بعد تو واقعی دل لگ جاتا ہے اس بات میں کہ اللہ صرف تو ہی تو، صرف تو ہی تو، مجھے کسی اور کی پرواہ نہیں۔ اور خاص طور پہ آپ دیکھیے اما یجیب المضطر، یہاں لفظ جو مضطر آیا نا، اضطرار کو کہتے ہیں، ایسی کیفیت جس میں کوئی دوا کارگر نہ ہو اور نہ ہی اس دکھ کو کوئی دور کر سکے، سارے وسائل موجود ہوں لیکن کام نہ آئیں۔ مشرکوں نے اپنے مختلف کام مختلف دیویوں کو بانٹے ہوئے تھے، آج بھی ایسے ہی ہے، لکشمی دیوی، کوئی مال کی دیوی، کوئی عزت کی دیوی، کوئی محبت کی دیوی۔ ان کے ہاں یہ تصور بڑا ہی محال تھا کہ ایک ہستی یہ سارے کام اکٹھے کر لے، یہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے لیے اللہ نے ان سے یہ پوچھا، یہ سوال تو بتاؤ یہ کرتا کون ہے، اور ان سب کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ اللہ کرتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے بتاؤ تمہاری عقلیں کدھر جاتی ہیں۔ یاد رکھیے کہ بےکس کی پکار کو صرف اللہ سنتا ہے، سختیوں اور مصیبتوں کے وقت پکارے جانے کے قابل صرف اللہ کی ذات ہے۔ سمندروں میں جا کر ان کو یہ سبق یاد آ جاتا تھا، مکہ والے جب خشکی میں ہوتے تو بتوں کو پوچھتے، ان سے مددیں مرادیں مانگتے، کبھی سمندر میں کسی طوفان کا شکار ہوتے تو کہتے اب یہاں زمین والے بت یا معبود نہیں آئیں گے، یہاں اوپر والے کو پکارو۔ اللہ کہتا ہے کہ جو تمہارا سمندروں کے اندر میں ساتھ دے سکتا ہے کیا خشکی پہ نہیں دے سکتا؟ توحید کو ٹھیک کیجئے۔ اب تو آپ سے پوچھئے ہمارا کیا حال ہے، کون یاد آتا ہے دکھ سکھ کے نام پہ؟ اور یاد رکھیے کہ ہمیں اپنے رب کو پکارنا آ جائے سارے دکھ دور ہو جائے۔ ہمارے ہاتھ میں کیا ہے، نہ دل ہاتھ میں ہے، نہ جگر ہاتھ میں، نہ پھپھڑے ہاتھ میں، نہ گردے ہاتھ میں، ہم 80% مجبور ہیں، صرف 20% موومنٹس ہم کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے ہاتھ ہلا رہی ہوں، کان مروڑ لیا، بالوں کو کھینچ لیا، یعنی میرا اور آپ کا اپنے جسم پر صرف 20% اختیار ہے۔ نہ آپ اندر جا کے دل کو ذرا سپیڈ اس کی بدل سکتے ہیں، کون سی طاقت ہے، کون سا اندر پمپ لگا ہوا ہے، کون سی اور آپ لوگوں نے بجلی کی تار لگائی ہوئی ہے جس سے آپ کا میرا دل پمپ کر رہا ہے، یہ پلکیں کون چھپک رہا ہے، کون بار بار اس کو کر رہا ہے، یہ انرجی کہاں سے آ رہی ہے، میرے آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ جائیے ذرا کسی کے دھڑکتے دل کو روکیے، جا کے ذرا جسم میں جو بلڈ کس طرح گھومتا ہے اور ایک منٹ میں آپ پورے جسم سے گزر کے آ جاتا ہے، آپ روک کے دیکھیے تو لکھیے ایک بات، دل بڑا ہو جائے گا۔ جب آپ کے میرے اپنے اس 5 سے 6 فٹ کے وجود پہ اختیار اونلی 20% ہے، 80% اللہ کا اختیار ہے، تو پھر میرے آپ کے دکھی ہونے، پریشان ہونے، غم زدہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ جو اپنا وجود ہے اس پہ اختیار نہیں ہے تو بچے اور گھر اور مال اور اولاد اور دنیا داریاں سب معاملے اس رب کو ڈال دیجیے اور اسے کہیں اے مالک تو جو میرے وجود کے اوپر تیرا اختیار ہے تو میرے باقی معاملوں کو بھی دیکھ لے، پھر انشاءاللہ سمجھ آئے گا۔ مسند احمد کی ایک روایت ہے 64 جلد 5 میں، ایک شخص نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ آپ جس چیز کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ایک اللہ کی طرف جو اکیلا ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو اس وقت تیرے کام آتا ہے جب تو کسی بھنور میں پھنسا ہوتا ہے۔ زندگی کے بھنور یاد کیجیے، ہر ایک کے آتے ہیں، کام صرف اللہ ہی آئے گا۔ وہی ہے کہ جب تو جنگلوں میں راہ بھول کر اس کو پکارے تو وہ تیری رہنمائی کر دے، تیرا کوئی کھو گیا ہو تو تو اسے التجا کرے تو وہ اسے تجھ سے ملا دے۔ یہاں بھی ایک ماں بیٹھی ہیں، اللہ ان کے بچے کو بھی ان سے ملا دے جو اس کے لیے تڑپ رہی ہیں، آپ بھی دعا کیجیے۔ قحط سالی ہو گئی ہو اور تو اس سے دعائیں کرے تو وہ موسلا دھار بارش تجھ پہ برسا دے۔ اس شخص نے کہا ہے اللہ کے رسول مجھے کچھ نصیحت تو کیجئے، آپ نے فرمایا کسی کو برا نہ کہو، نیکی کے کسی کام کو ہلکا اور بے وقت نہ سمجھو، خواہ اپنے مسلمان بھائی سے کشادہ پیشانی سے ملنا ہی کیوں نہ ہو، گو اپنے ڈول سے کسی پیاسے کو ایک گھونٹ پانی کا دینا ہی کیوں نہ ہو، اور اپنے تہبند کو آدھی پنڈلی تک رکھ لو اور لمبائی میں زیادہ ٹخنے تک اس سے نیچے لٹکانے سے بچتا رہے، اس لیے کہ یہ فخر اور غرور ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ ایک حدیث میں سارے سوالوں کا جواب آ گیا. تو کیا سیکھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ساری تکلیف کو دور کرتا ہے، اس لیے میں نے صرف اسی کو پکارنا ہے. غیب کا علم چونکہ اسی کے پاس ہے تو میں نے کسی سے غیب کے حالات معلوم نہیں کرنے. اللہ تعالیٰ رزاق ہے تو میں نے کسی سے رزق نہیں مانگنا، اور اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور کرنا ہے، اور جب کبھی بے قرار ہوں گی تو میں نے اپنے رب کو پکارنا ہے. بولیے انشاءاللہ. آگے ہے آیت نمبر 67 سے 82. ٹاپک لکھئے، دابت الارض تبلیغ کرے گا. قیامت کے قریب ایک جانور زمین سے نکلے گا، اس کی کچھ باتیں ہم اس پارے اس حصے میں پڑھیں گے. فرمایا، وقال الذین کفروا اذا کنا ترابا و آباؤنا انا لمخرجون. کافروں نے کہا، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور ہمارے باپ دادا بھی، کیا ہم پھر نکال جائیں پھر کیا پھر ہم نکالے جائیں گے؟ یعنی حیرت ہوتی تھی ان کو مر کے دوبارہ جینے پہ. ہم اور ہمارے باپ داداؤں کو بہت پہلے سے یہ وعدے دیے جاتے رہے، کچھ نہیں، یہ تو صرف اگلوں کے افسانے ہیں. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر ذرا دیکھو تو صحیح کہ گناہ گاروں کا کیسا انجام ہوا. آپ ان کے بارے میں غم نہ کریں اور ان کے دوگھات سے دل تنگ نہ ہوں. کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب ہے؟ اگر سچے ہو تو بتلاؤ. جواب دیجئے کہ شاید بعض وہ چیزیں جن کی تم جلدی مچا رہے ہو تم سے بہت ہی قریب ہو گئی ہوں. یقیناً آپ کا پروردگار تمام لوگوں پر بڑے ہی فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکری کرتے ہیں. بے شک آپ کا رب ان سب چیزوں کو بھی جانتا ہے جنہیں ان کے سینے چھپا رہے ہیں اور جنہیں ظاہر کر رہے ہیں. آسمان و زمین کی کوئی پوشیدہ چیز ایسی نہیں جو روشن اور کھلی کتاب میں موجود نہ ہو. یقیناً یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان اکثر چیزوں کا بیان کر رہا ہے جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں، اور یہ قرآن ایمان والوں کے لیے یقیناً ہدایت اور رحمت ہے. سچ ہے نا؟ الحمدللہ. آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے سب فیصلے کر دے گا، وہ بڑا ہی غالب اور دانا ہے. بس آپ یقیناً اللہ ہی پر بھروسہ رکھیے، یقیناً آپ سچے اور کھلے دین پر ہیں. بے شک آپ نہ تو مردوں کو سنا سکتے ہیں نہ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے. کبھی قبروں پہ کھڑے وہ لوگ جو اپنے زوم میں قبروں میں سوئے ہوئے بزرگوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں، ان کو یہ آیت سنا دے. قرآن کی آیت ہے، سیدھا سدھا کسی سے جا کر اس کا ترجمہ پوچھ لے. آپ اپنے گھروں میں ہر قرآن میں کھول کر اس کا ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ کو اس کا یہی ترجمہ ملے گا جو بتایا گیا کہ قبروں میں جو سو چکے ان کو نہیں اٹھا سکتے. میں ہمارے گھروں میں تو کوئی سو جائے اور بڑا سو جائے، کہتے چپ کرو، اماں کی آنکھ لگ گئی، ابا سو گئے ہیں، بزرگوں کو ستاتے نہیں. اور بیچارے وہ نیک لوگ جو قبروں میں جلے گئے، اپنے انجام کو پہنچ گئے، ہم جا کر ان کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری اصلاح فرما دے. جبکہ پیٹ پھیرے رو گرداں جا رہے ہوں اور نہ پندوں کو ان کی گمراہی سے ہٹا کر رہنمائی کر سکتے ہیں، آپ تو صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے ہیں، پھر وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں. جب ان کے اوپر عذاب کا وعدہ ثابت ہو جائے گا، ہم زمین سے ان کے لیے ایک جانور نکالیں گے جو ان سے باتیں کرتا ہوگا، اور اس کی زبان پہ یہ جملہ ہوگا، اس کو ہائی لائٹ کر لیجئے، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون. لوگ ہماری آیتوں پر یقین نہیں کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بتائیں، ان کو علامات کبریٰ بھی کہتے ہیں، بگ سائنز آف دی ڈے آف ججمنٹ. اس میں سب سے پہلے سورج کا مشرق کی بجائے مغرب سے نکلنا، پھر ایک دھوئیں کا نکلنا، دعوت الارض کا نکلنا یا جوج ماجوج کا نکلنا، عیسیٰ ابن مریم کا ظہور، دجال کا نکلنا، مشرق مغرب اور جزیرۃ العرب میں 3 خصف ہونا، پورے پورے گاؤں پوری پوری بستیاں زمین میں دھس جائیں گی قیامت سے پہلے، پھر ایک آگ کا عدن سے نکلنا، اور تم میں سے ہر ایک عام عمر، یعنی ہر ایک اپنے اپنے معاملوں کو دیکھے گا. تو اس مائنڈ میپ سے کیا پتا چلا؟ کہ قرب قیامت کی یہ علامتیں ہوں گی. اور یہ جانور کیا کرے گا؟ صحیح مسلم کی روایت 2910، آپ نے فرمایا، 6 چیزوں کی آمد سے پہلے نیک اعمال کر لو. نمبر 1، سورج کے مغرب سے نکلنے، دھوئیں کے آنے، دجال کے آنے اور دعوت الارض کے آنے سے پہلے تم میں سے ہر ایک کا خاص عمر اور خاص کام، یعنی اس سے پہلے جو نیکی کر چکے سو کر چکے، پھر وہاں اس وقت تمہیں اپنے بارے میں فکر لگی ہوگی. تو کیا سیکھا ہم نے اس رکوع سے؟ گناہ گاروں کو سزا دی جائے گی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ لوگوں پر اپنا خاص فضل کرتا ہے. کیا میں اللہ کی شکر گزار بندی ہوں؟ اللہ سینے کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس لیے کیا میں اپنے دل کو گندی چیزوں سے پاک کرتی ہوں؟ قرآن مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، اور میرا رب کے ساتھ کیسا یقین ہے؟ کیا واقعی مجھے اس پر یقین ہے؟ یاد رکھیے گا کہ یہ باتیں صرف باتیں ہی رہ جائیں گی جب تک آپ اور میں اس پہ اپنا عمل نہیں دیکھیں گے۔ ہم سب کے لیے یہ چیز قابل غور ہے، اور وہ کیا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اللہ سے کتنا ڈرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہیں جہنم سے ڈرتے، اللہ سے نہیں ڈرتے، آگ سے ڈرتے، آگ کو پیدا کرنے والے سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ کوئی بڑی بہادری نہیں ہے، اللہ سے نہ ڈرنا بدترین بہادری ہے، نیکیوں سے ڈرنا بدترین بزدلی ہے۔ کچھ لوگ نیکیاں کرنے سے ایسے ڈرتے ہیں جیسے گناہ کرنے سے ڈرنا یہ چاہیے، اس کا ذکر اگلے رکوع میں پڑھیں گے۔ 83 سے 93 ٹاپک لکھے، نیکی کرنا آسان مگر سنبھالنا، بڑھانا اور اس پر جم جانا بہت مشکل۔ از اٹ ٹرو؟ کہتے ہیں نا کہ آئس بال کو بنانا بڑا آسان ہوتا ہے، برف کو ایسے پکڑ کے ہاتھ سے ذرا سا گدگداتے جائیں تو بول بن جاتا ہے، بٹ اٹس ویری ہارڈ ٹو کیپ۔ سردی میں -20 میں آپ برف کا گولا 2 سیکنڈ پکڑیں، آپ کی انگلیاں جھڑنے لگتی ہیں۔ اسی طرح یاد رکھیے کہ بہت سارے لوگوں کو نیکیوں کا شوق ہوتا ہے، لیکن ان نیکیوں کی حفاظت کرنے کا شوق نہیں ہوتا۔ اور بعض دفعہ تو دکھ اور ظلم کیا ہے کہ ہم اپنی نیکیاں اتنے آرام سے ضائع کر دیتے ہیں۔ کیسے ضائع کرتے ہیں؟ غیبتیں کر کے، چغلیاں کر کے، دوسروں کی برائیاں کر کے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیے، جیسے آپ کے کمپیوٹر میں کچھ فائلز سیو ہو گئیں، اب آپ ان فائلز کو دوسرے کے کمپیوٹر میں سیو کرنا چاہتے ہیں، 2 منٹ لگتے ہیں۔ آپ USB میں ڈال کر اپنے کمپیوٹر میں لگائیے اور اپنے کمپیوٹر کی چیزیں ادھر لگا کر دیکھیے، ٹک ٹک ایسے اڑتی ہوئی چڑیا بن کے جائیں گی اور آپ کا ڈیٹا ادھر چلا جائے گا۔ قیامت کے دن میری آپ کی نیکیوں کا ڈیٹا بھی ہر اس بندے کے نام اعمال میں موو ہو جائے گا جس پر ہم نے دنیا میں زیادتی کی ہوگی، جس پر ظلم کیا ہوگا، جس کے حق نہیں دیے ہوں گے۔ دیکھیے، جس وقت میں نے یہ ٹاپک اللہ کے حکم سے چوز کیا تھا نا، مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ اتنا بڑا ٹاپک بن جائے گا۔ رشتے جوڑیے، لاسٹ ٹائم آپ سے تھوڑی ہی دور ہم نے جو ٹاپک کیا تھا، اس میں پورا ٹاپک تھا ہم مسلمان ہیں اور ہم اس پر خوش ہیں، امت وسط، اور 90% بات جو DQ18 میں ہوئی تھی وہ توحید پہ ہوئی تھی۔ شرک کا مت مارو اور ایک اللہ کو مانو۔ یہ رشتوں کا ٹاپک تو مجھے ایسے لگا تھا کہ اس کی کیا بات ہے، لیکن پریکٹیکلی ان 20 پاروں میں اور جو فیڈ بیک دن رات آ رہا ہے، دن رات آ رہا ہے، کتنوں نے توبہ کی ہے، کتنے گھر سنورے ہیں، کتنے رشتے ناطے جڑے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میں تو سر سجدے میں رکھوں تو شکر نہ ادا کر سکوں کہ پھر پتہ چلا کہ ہمارے معاملے کتنے بگڑے ہوئے ہیں اللہ کے ساتھ۔ تو ہم ایسے تھے، آج صبح میری ٹیبل کے ساتھ بیٹھی ایک اسٹوڈنٹ کھڑی رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میں تو آج تک صرف یہ سوچ رہی تھی کہ میں نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، قرآن ایک جگہ پڑھ لیا، دوبارہ پڑھ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، مجھے تو آج پتہ چلا ہے کہ میرا تو سارا کچھ سٹک ہے اوپر، کیونکہ میرے اپنے سسرال سے تعلقات اچھے نہیں۔ آج یہاں سے اس ہال سے اٹھ کے گئی ہیں اور آپ کو پیغام دے کر گئی ہیں کہ سفر کی وجہ سے میرا پارا آج کا ڈسٹرب ہوگا، بٹ مجھے اگلا پارا پڑھنے کا حق نہیں کیونکہ میں نے کل سسرال والوں سے تعلقات پڑھ لی ہیں، ہسبینڈ کو ساتھ لے کر، اور یہاں سے کافی دور ہے، 2 دن لگیں گے ان کو جا کے، اور کہہ رہی ہیں جا کے صرف ایک ہی کام کرنا ہے، یہ بس۔ پھر ان کو میں نے کچھ طریقے بتا دیے، بولنا کچھ نہیں ہے، تم نے یہ کیا جی، تم ایسی جی، تم نے اس موقع پہ یہ کیا ہاں۔ میں نے کہا امید کوئی نہ لے کر جائیں اور شکوہ کوئی نہ کریں، انشاءاللہ آپ اس مشن میں کامیاب ہوں گی۔ یہ 2 پارے تو وہ پڑھ لیں گی کہیں نہ کہیں سے، پھر سن لیں گی، لیکن کہتی ہیں آج کے پارے میں میں بیٹھ ہی نہیں پا رہی کہ میرا تو آگے جا ہی نہیں رہا، پچھلا کھانا نہ ہضم ہوا تو آگے کھانے کو دل کرتا۔ یاد رکھیے، یہ رشتوں کا پل سرات قیامت کے دن چکنا سلپری اور وہ آنکڑے اور کلوب کی شکل میں ڈھل جائے گا۔ وہاں کنترا نام کی ایک جگہ ہے، یہ پل سرات ہے نا اگر، تو یہ سرا ہے جس کے آگے جنت ہے، اس آخری حصے کا نام ہے کنترا۔ کنترا، قاف نون توئے راہا، قنتار کہتے ہیں خزانے کو، ہیپس کو۔ ادھر لوگ روک لیے جائیں گے. ساری کلیئرنسز مل گئیں. جیسے آپ عمرے پہ جائیں تو یہاں سے گھر سے چل کر ایئرپورٹ پہ جہاز کے باہر تک پہنچ گئے, بس اب ایک آخری انتظار ہے, جہاز کا دروازہ کھلے اور وہاں جانا ہے, وہاں جا کر روک لیا جائے گا, وہاں ہمارے رشتہ دار آئیں گے سارے, اس نے یہ کیا, اس نے وہ کیا, اس نے یہ کہہ دیا, ادھر ریزلٹس بدل جائیں گے. آپ کہتے ہیں نا اچانک ریزلٹس بدل گئے, کبھی ہوتا ہے, امید ہوتی ہے یہ بچہ فرسٹ آئے گا, یہ سیکنڈ آئے گا, بعد میں پتہ چلتا ہے ریزلٹ ہی بدل گیا, کیونکہ اس کا ایک پیپر جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا, سارے ہی نمبر کٹ گئے. بہت ڈریے, بہت ڈریے, بہت ڈریے. آج دنیا میں یہ آسان ہے, یس آئی ایم رانگ, ایک سبق جو سیکھ لیں کہ میں غلط ہوں. کہنے لگی مجھے خیال آ رہا ہے, وہ کہیں گے دیکھا چل کے آ گئی ہے, جھوٹی تھی نا, تو میں نے کہا مان لیجیے, آپ کو کیا فرق پڑے گا, ہاں میں جھوٹی تھی, میں چل کے آ گئی, جی جی جی, میں نے آگے سے دوسری بات نہیں کرنی, ہاں پچھلی کوئی بات کھولیے گا نا. اور یقین کریں ہم جب بعض دفعہ صلح کرنے بھی جاتے ہیں پچھلے پٹارے لوگوں کو, پھر شوق ہوتا ہے کھولنے کے, اور بھی دلوں میں گرے باندھ کر لے آتے ہیں. دعا کیجئے ہم سب کے دل دوسروں سے صاف ہو جائیں, دل پاک ہو جائیں, اللہ تعالی ہماری مدد فرما دے. پھر فرمایا, اور جس دن ہم ہر امت میں سے ان لوگوں کے گروہ کو جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے گھیر گھار کر لائیں گے, پھر وہ سب کے سب الگ کر دیے جائیں گے, جب سب کے سب آ پہنچیں گے. سوچئے پیشی ہو رہی ہے اللہ کے سامنے, حاضری کا دن ہے, عدالت لگی بھی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے میری آیتوں کو باوجود اس کے کہ تمہیں ان کا پورا علم نہ تھا کیوں جھٹلایا, اور یہ بھی بتلاؤ کہ تم کیا کرتے رہے, اپنی گواہیاں خود دو, بس سبب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا ان پر بات جم جائے گی اور وہ کچھ بول نہ سکیں گے, بولتی بند ہو جائے گی, من من کر رہے ہوں گے. دنیا میں تو چپڑ چپڑ بولتے ہیں نا, تڑ تڑ بولتے ہیں, وہاں کوئی نہیں بول سکے گا. اتنا خوف اور اتنی دہشت ہوگی اس دن کے حساب کتاب کی. کیا وہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کر لیں, اور دن کو ہم نے دکھلانے والا بنایا, یقیناً اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان و یقین رکھتے ہیں. جس دن سور پھونکا جائے گا تو سب کے سب آسمانوں والے اور زمین والے گھبرا اٹھیں گے, مگر جسے اللہ چاہے اور سارے کے سارے عاجز و پست ہو کر اس کے سامنے حاضر ہوں گے. آج عاجز ہو جائیں, کل کی عاجزی سے انشاءاللہ سہولت سے گزر جائیں گے. اور پہاڑوں کو دیکھ کر اپنی جگہ جمے ہوئے خیال کرتے ہیں, لیکن وہ بھی بادل کی طرح اڑتے پھریں گے. یہ ہے سنت اللہ کی جس نے ہر چیز کو مضبوط بنایا ہے, جو کچھ تم کرتے ہو اس سے وہ باخبر ہے. جو لوگ نیک عمل کریں انہیں اس سے بہتر بدلہ ملے گا, اور وہ اس دن گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. کتنا مشکل وقت ہوتا ہے گھبراہٹ کا. دنیا میں بھی میرا حال ہے سب سے جو ناگوار چیز ہے بندہ اپنے لیے جو پسند نہیں کرتا وہ گھبراہٹ ہے. ایک دم پلپیشن شروع ہو جاتی ہے, تھک 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 تھک, بلڈ پریشر شوٹ کر گیا, شوگر ڈاؤن ہو گئی, بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گئے. قیامت کے دن گھبراہٹ ہوگی. اب سنیے آگے کس کے ساتھ کیا ہوگا. اور جو برائی لے کر آئیں گے وہ اوندے منہ آگ میں چھونک دیے جائیں گے. اوندے منہ پتہ کیا, ایسے پیچھے سے دھکا مارا جائے تو وہاں جا کے گرے بندہ, منہ ناک سب زمین کے ساتھ, ساری اکڑ نیچے. اس ناک اور اس ماتھے اور اس پیشانی کی وجہ سے نہیں جھکتے تھے نا, آج جھکاتا ہوں. اور کوئی ظلم نہیں ہے, کیونکہ صرف وہی بدلہ دیے جاؤ گے جو تم کرتے رہے ہو. یہ اللہ کا انصاف سمجھ لیجئے. نیکی نہ کی ہو اللہ جزا دے دے گا, اس کے ہاتھ میں ٹک 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 اپگریڈ کرتے جاؤ, جانے دو جانے دو جانے دو. لیکن گناہ نہ کیا ہو اللہ اس کو اپگریڈ نہیں کرے گا, بلکہ اس کو تو معافی کرے گا. اتنی رحمت کے باوجود اگر کوئی آگ میں چلا گیا تو یہ بدبختی اور بد نصیبی کی بات ہے. مجھے تو بس یہی حکم دیا گیا کہ میں اس شہر کے پروردگار کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت والا بنایا, جس کی ملکیت ہر چیز ہے. مجھے یہ بھی فرمایا گیا کہ میں فرما برداروں میں ہو جاؤں. دیکھیے لوگ کتنے شوق سے حج اور عمرے پہ جاتے ہیں نا, لوگوں کے دل دکھا کے جاتے ہیں, لوگوں کی حق تلفیاں کر کے جاتے ہیں, لوگوں کے جائیدادوں میں حصے کھا کے جاتے ہیں, دلوں میں گلٹ لے کر جاتے آتے ہیں, اس کو تو میں پھر حج پہ جانے سے پہلے بھی نہیں ملوں گی, میں تو نہیں دعا کروں گی ان کے لیے, کیوں اتنی محنت کر رہے ہیں, ضائع ہو جائے گی. اللہ ضائع ہونے والی نیکیوں سے بچائے. یہ ٹاپک بہت سوچ کے رکھا گیا ہے. نیکیاں کرنا آسان, سنبھالنا جمنا اور اس کے تقاضے پورے کرتے رہنا یہ بڑا مشکل ہے. اور میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں, جو راہ راست پر آ جائے وہ اپنے نفع کے لیے راہ راست پر آئے گا, اور جو بہک جائے تو کہہ دیجئے کہ میں صرف ہوشیار کرنے والوں میں سے ہوں. کہہ دیجئے کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لائق ہیں. وہ ان قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا جنہیں تم خود پہچان لو گے, اور جو کچھ تم کرتے ہو اس سے آپ کا رب غافل نہیں ہے. کتنے خوبصورت طریقے سے اس میں فرق دیکھا ہم نے. آیت 89 میں دیکھیے جنت اور آخرت کی نعمتیں کن کو ملیں گی, یہ مائنڈ میپ آپ کے سامنے ہے. نمبر ایک, جو اللہ کی زمین پر اللہ کی نافرمانیاں نہ کریں, دعا کرتے جائیے اپنے لیے. جو کسی کا مال نہ حق نہ کھائیں, 3 سیکنڈ دیتی ہوں, میں نے کسی کا مال تو نہیں کھایا ہوا, کسی کے دینے تھے اور کہتے ہیں دیکھیں گے جب ہوں گے دے دیں گے, کسی کا گھر کرائے پہ لیا ہوا دیکھیں گے کوئی نہیں ہمارے پاس, کرائے کا مال ہے کھاؤ اس کو, توڑو ان کی ٹوٹیاں گراؤ ان کے پردے, یہ تو نہیں ہے. ایک ایک ٹوٹی چیک ہوگی قیامت کے دن اس گھر کی جس کو آپ نے مس یوز کیا. یقین کریں جب انسانی معاملات کو بندہ پڑھتا ہے نا, دل کرتا ہے واقعی کے جنگل میں چلے جائیں اور سب سے خدا حافظ, جنت میں ملیں گے. اتنا خوف آتا ہے, دل ہی نہیں کرتا آپ کے ساتھ کوئی رہتا ہو اور آپ سے کل اس کے بارے میں پوچھا جائے. مت رکھے ماسیوں کو, ہائے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا, ہائے اتنے رشتے ناتے اتنے اپنے رشتے پیارے, ان کے بارے میں باز پرس ہوگی. اور یاد رکھیے, ہدایت کی نعمت کے بغیر مال مل جائے زحمت, گھر آزمائش, اولاد مل جائے سوال ہوگا ان اولادوں کو کیا کیا تھا. جن کی اولاد نہیں الحمدللہ نہیں ہے, جن کی اولاد ہے پوچھا جائے گا اپنے بچوں کو تم بنا کے کیا آئے ہو, ان کی شکلیں دیکھی ہیں تم نے, ان کے حلیے دیکھے ہیں تم نے, ان کی عقلیں اور ان کے دماغ اور ان کا انٹلیکٹ دیکھا ہے, یہ اپنے بچوں کے دماغوں میں کیا بھر کے آئے ہو, پکڑے جائیں گے وہاں. اس لیے آج فکر کرنی ہے اپنی بھی اور دوسروں کی بھی. پھر اسی طرح سے کن کو ملے گی جنت, جو سرکشی اور برائی نہیں کریں گے. پھر آگے, جو کسی پر اپنے آپ کو اونچا اور بڑا نہ سمجھیں, ادھر ادھر فساد نہ پھیلائیں. اور کس کو ملے گی جنت؟ جو دنیا کی زندگی عاجزی اور اخلاق کے ساتھ گزار دیں, اور سب سے بڑھ کے جن کے دل خوف الہی سے بھرے ہوئے ہوں. 3 سیکنڈ آپ کو موقع دیتی ہوں, اپنے لیے دعا کریں کہ اللہ یہ ساری کی ساری 6 کی 6 خوبیاں ہمارے اندر ڈال دے. اور کیا سیکھا؟ کہ اللہ کی آیتوں کی تکذیب نہیں کرنی. دن کی روشنی اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے, دن میں بھرپور کام کرنا ہے, اور رات اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے سونے کے لیے, تو اس میں آرام کرنا ہے. قیامت کے دن کے بدلے برائی کے جہنم کی صورت میں ملیں گے, آج اس کی فکر کرنی ہے. رات کو سکون حاصل کرنا ہے, روزے جزا کا دن مقرر ہے, اس کی فکر کرنی ہے, اور نیکیوں کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنت ہوگی, اس کی فکر کرنی ہے, اور اللہ سے یہ دعا بھی کرنی ہے کہ اللہ ہمیں بچا لے. یاد رکھیے کہ آپ ان ساری صورتوں میں بار بار دیکھیں گے مردہ اور زندہ کی بات ہوتی ہے. مردہ وہ ہوتا ہے جس کا دل مردہ ہو, جس کا ضمیر مردہ ہو, جس کی فطرت مردہ ہو چکی ہو, وہ گناہوں کی طرف لپکنے والا ہو, اور زندہ وہ ہے جو اس سے سب باتوں میں الٹ ہو. اللہ تعالیٰ آپ سے میرے سے راضی ہو جائے, ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے آپ کو ایسا مسلمان بنائیں جن کو دیکھ کر دوسروں کا اسلام کو قبول کرنے کو دل چاہے. ہم ایسے ادھورے نامکمل مسلمان بن گئے آج کہ جن کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو ادخلوا فی السلم کافا, یہ ہے اصل میں آج میری آپ کی ہر چیز کا جواب. اللہ تعالیٰ آپ کے میرے لیے اس کو آسان فرما دے. آگے سورت قصص ہے, ابتدائی آیات کی تلاوت سنتے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. طسم تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين
بسم الله الرحمن الرحيم سورة قصص قصص قصے اور کہانی کو کہتے ہیں یہاں سے آپ کو صورتوں کے ٹاپک بھی لکھایا کروں گی انشاءاللہ تعالی کیونکہ ہر صورت کے اندر ایک بات ہے جیسے کہ صورت قصص اس کا ٹاپک لکھیے سیرت موسیٰ ترتیب زمانی کے اعتبار سے پورے قرآن پاک میں سب سے زیادہ قصہ جس نبی کا ہے وہ موسیٰ ہے لیکن ترتیب کے ساتھ زندگی کے واقعات بالکل ایسے ہی جیسے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سیرت پڑھیں تو پہلے آپ کی نبوت سے پہلے کے حالات پھر نبوت پھر مکی دور پھر مدنی دور آتا ہے تو بالکل اسی ترتیب کو آپ یہاں محسوس کریں گے میں کوشش بھی کرتی جاؤں گی کہ بیچ بیچ میں آپ کی تھوڑی سی مدد کرتی جاؤں سب سے پہلے آیت نمبر 1 سے 13 ٹاپک لکھیے گا ام موسیٰ ظاہر ہے کہ ماں سے ہی بات شروع ہوتی ہے نا ام موسیٰ کوٹھری سے محل میں پہنچ گئیں اطاعت الہی کے فیض سے حضرت موسیٰ کی ماں کا بہت انوکھا امتحان لیا گیا آج تک اللہ نے کسی ماں سے یہ امتحان نہیں لیا کسی ماں کو اس امتحان میں نہیں ڈالا کہ اپنے پیدا ہوتے بچے کو پکڑ کر دریا کی موجوں کے سپرد کر دو لیکن اللہ نے یہ امتحان موسیٰ کی ماں سے لیا کیا ہوا بڑا ہی خوبصورت رکوع ہے اور بچوں والی ماؤں کے تو سننے والا ہے آئیے اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم توسیم میم تلک آیات الکتاب المبین یہ آیتیں ہیں روشن کتاب کی یہاں آپ نوٹ کیجئے گا جب سے یہ ہم 20ویں سیڑھی کے قریب پہنچے ہیں یہ بہت جملہ آنے لگا کتاب المبین قرآن بیان ہو رہا ہے اب ہمارے ذہن تھوڑے تھوڑے اس کو سمجھنے لگ گئے ہیں ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی مچا رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اس کو نوٹ کیجئے گا ڈیوائیڈ اینڈ رول پالیسی ریبیلیس حکمران جو ہوتے ہیں نا جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گروہوں میں اور طبقات میں بانٹ دیتے ہیں تاکہ لوگ آپس میں لڑتے رہیں اور ہماری خیانتوں کو کوئی نہ دیکھے کل بھی یہی تھا آج بھی یہی ہے اور ایسے لوگوں کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ عوام حکمرانوں کے اصل روپ نہ دیکھ سکیں. فرعون نے کچھ ایسا ہی کیا اور ان کے لڑکوں کو تو ذبح کر ڈالتا تھا اور ان کی لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا, بے شک وہ تھا ہی مفسد لوگوں میں سے. پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا, اور ہم انہی کو پیشوا اور زمین کا وارث بنائیں. ذرا سی اپنی انڈو پاک کی ہسٹری بھی اس کو ساتھ ساتھ ریلیٹ کرتے رہیے, بہت سارے نقطے مل جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک وقت آتا ہے امتوں کو مہلت دیتا ہے, جو ان کی ضرورت ہوتی ہے اللہ ان کو دیتا ہے, آزادی دیتا ہے, زمین کے ٹکڑے دیتا ہے, لیکن دیکھتا کیا کرتے کیا ہو. یہی یہاں بھی ہوا, اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قدرت اور اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور ان کے لشکروں کو وہ دکھائیں جس سے وہ ڈر رہے ہیں. یاد رکھیں کہ موسیٰ کا قصہ جو ہے نا, یہ ایک پورے سنیریو کو سمجھانے والا قصہ ہے. سیاسی لوگ, مذہبی لوگ, ڈیموکریٹک اور اس طرح کے چند نام جو آج بھی ہیں, یہاں آپ کو مختلف کردار دکھیں گے. جیسے فرعون کا لفظ ہے نا, یہ پولیٹیکل لیڈر ہے. سیاسی بگاڑ کب آتا ہے؟ جب فرعونیت آ جاتی ہے. اسی طرح یہاں حامان کا لفظ آپ سن رہے ہیں, ریلیجس لیڈر, کہ جس نے ریلیجسلی اس امت کو کس طرح سے خوش فہمیوں میں ڈال دیا تھا. جب ایسے حالات ہوتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی سنت ہے کہ وہاں کسی نبی کو بھیجتا. فرعون نے جب خوب کوہرام مچا رکھا تھا مصر اور اس کے ارد گرد کی جگہ پہ, بنی اسرائیل وہ یوسف کے دور سے جو مصر میں آئے تھے, تو اس دوران شروع میں تو اچھے رہے لیکن بعد میں اپنی مستیوں کی وجہ سے دوبارہ غلام بنے, تو وہ دعائیں کرتے تھے کہ اللہ کوئی نبی بھیج, اور وہ نبی آئے اور ہم مل کر فرعون کے خلاف جہاد کریں اور اپنے آپ کو آزاد کر کے واپس اپنے ملک کنعان میں چلے جائیں, جو کہ ملک شام میں تھا. اللہ نے یہ بات سن لی. جب کوئی دل سے مانگتا ہے اللہ اس کو دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب تھا. موسیٰ اس دور کے مسیحا تھے کہ جن کے لیے واقعی اللہ نے تیاریاں کی. روایت میں آتا ہے کہ اتفاقاً, جو بات معروف ہے وہی بیان کر دوں, وجہ اور بھی بہت سی ہیں. ویسے تو ہر دور کے فرعونوں کا یہی کام ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی نسلوں کو ذبح کر دیں, کبھی فیملی پلاننگ کے نام پہ, کبھی خوشحال گھرانوں کے نام پہ, اور کبھی ان کی غلط سوچ پیدا کر کے. بنی اسرائیل اس وقت کے مسلمان تھے, فرعون اس دور کا ایک ظالم جابر حکمران تھا. بنی اسرائیل کے بیٹوں کو ذبح کرتا تھا, بیٹیوں کو زندہ چھوڑتا تھا. کیوں؟ بس کہتے ہیں خواب دیکھا تھا کہ ایک بنی اسرائیلی گھرانے کا بچہ ہے جس نے آ کر فرعون کے تخت کو الٹ دیا. تو بدشگونی لینی تو مشرک عقیدے میں بہت آسان ہوتا ہے, اس سے اس نے کہا لو یہ کون سی بڑی بات ہے, ہم پکڑتے ہیں اور ہر بچے کو مار دیتے ہیں. اب جب کچھ عرصہ یہ قانون پاس رہا تو ہوا کیا کہ بنی اسرائیل کی نسلیں ختم ہونے لگیں. ظاہر ہے کہ بیٹا ہی نہیں ہے تو آگے سے نسل کیسے چلے گی, اب کیا کریں, غلام کہاں سے لائیں گے, یہ ہمارے بڑے بڑے جہاز کون چلائیں گے اور ہماری عمارتیں کون بنائیں گی. چلو پھر ایسا کرتے ہیں, فرعون کا ایک نیا آرڈر ترمیم کے ساتھ, ایک سال جو بچہ پیدا ہو مسلمانوں کے گھر کا اس کو قتل کر دیں گے, لیکن اگلے سال جو پیدا ہوگا اس کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک ہے جی, کوئی بڑی بات نہیں ہے, ہو گیا ختم معاملہ. وہ تو اپنے زوم میں اس خطرے کو کم از کم آدھا تو کر ہی رہے تھے نا, لیکن اللہ کا دیکھیے طریقہ. جس سال انہوں نے بیٹوں کو زندہ چھوڑنا تھا, اس سال ایک عام غریب عورت جس کو آپ اور میں ام موسیٰ کے نام سے بھی پہچانیں گے, اس کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوا اور اس کا نام تھا ہارون علیہ السلام. بچ گیا کیونکہ اس سال جرم نہیں تھا کسی بیٹے کا پیدا ہونا. اللہ کا حکم دیکھیے, اگلے سال جب کہ بیٹوں کے ذبح کا سال تھا, اس سال موسیٰ پیدا ہو گئے. اب وہ ماں پریگننٹ ہے, دل میں بوجھ ہے, پریشانی ہے, کیا ہوگا. اور کہتے ہیں کہ فرعون نے اپنی دایا, یعنی جو عورتیں ہوتی ہیں نا ہیلپ کرتی ہیں ڈیلیوری میں, وہ گلیوں میں, گھروں میں, محلوں میں چھوڑی ہوئی تھی. کسی بھی بنی اسرائیلی یعنی مسلمان عورت کے گھر بچہ پیدا ہونے والا ہوتا, وہ وہاں پہنچ جاتی پھر مخبری کرتی. ادھر پتہ چلا کہ اس عورت کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے, ادھر فرعون کے جو پولیس مین تھے, سپاہی تھے, وہ دھڑ دھڑ آتے ماں کے سامنے, اس کا بیٹا پکڑتے لے جاتے. کتنی بڑی آزمائش تھی. ایسے وقت میں موسیٰ کی ماں کو اللہ نے ایک عجیب سا حکم دیا, آئیے دیکھتے ہیں. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ایسے لگتا ہے کہ اس سے خوبصورت آیت قرآن میں کوئی نہیں ہے. ایک ماں پیٹ کا بچہ قریب ہے کہ پیدا ہو جائے، اللہ پہلے ہی اس ماں کو تیار کر کے کیا کہتے ہیں؟ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی، مراد کہہ کے دل میں بات ڈالی، اشارہ کیا کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا، اور کوئی ڈر خوف یا رنج نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبروں میں بنانے والے ہیں۔ آپ کو یہ میسج مل جائے، کتنے لوگ اللہ کے اس وعدے پہ یقین کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے، میں تو نہیں کروں گی، میری گود میں بچہ بچ جائے گا، میں بچا لوں گی، میں چھپا لوں گی، میں اس کو اٹھا کے بھاگ جاؤں گی، لیکن دریا کی موجوں میں بچہ کیسے بچے گا؟ وہ تو بھی ڈوب جائے گا۔ ہم تو عقل سے اتنا کچھ سوچتے اس وقت، اتنے سوال جواب ہوتے ہمارے ذہن میں کہ اللہ کی بنا ہم نے کہنا تھا نہیں، اللہ جی یہ میرے سے ازمائش نہ مجھے اس میں ڈالنا، یہ اتنی بڑی بات، اتنی بڑی بات کہہ دی، لیکن دیکھیے ہوا کیا، اللہ نے آزما لیا، اللہ کی بندی تھی، ایسے اللہ کے حکم پر جھکی جیسے آسمان جھک گیا، ایسے اللہ کی مسلم ہوئی جیسے سورج اللہ کا مسلم ہے، کوئی سوال نہ ہوا۔ اللہ کے وعدوں پہ جن کو یقین ہوتا ہے وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ اور آگے کیا ہوا؟ موسیٰ پیدا ہوئے، ماں ان کو دودھ پلاتی، ذرا سا کہیں سے فوجیوں کے آنے کا خطرہ ہوتا تو ایک چھوٹا سا صندوق بنوا لیا تھا اس عورت نے، اس کے ساتھ ایک رسی رکھی ہوئی تھی، اس صندوق میں موسیٰ کو ڈال دیتی اور رسی کنارے سے باندھ دیتی، خود آ کے بیٹھتی، تلاشی تو ظاہر گھروں کی ہوتی تھی، وہ تلاشی لے کے چلے جاتے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، چلے گئے، جب واپس جاتے وہ صندوق کو کھینچتی، بچے کو لے آتی، پھر دودھ پلا دیتی۔ اسی طرح ایک دن کیا ہوا کہ اچانک جب فوجی آئے تو بچے کو دریا میں تو ڈال دیا، رسی باندھنی بھول گئی، اور کیا ہوا؟ اگلی آیتیں آپ کو اس کا ذریعہ بتاتی ہیں۔ فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخر یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور ان کے رنج کا باعث بنا، کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر تھے ہی خطا کار۔ وہ دریا میں تیرتا تیرتا محل کے اس طرف پہنچ گیا، اس دریا کے دوسری طرف محل تھا، ایک طرف یہ کچی بستی تھی جہاں مسلمان رہتے تھے، اور وہ دریا کی موجوں میں ماں کے توکل کے سہارے وہ پہنچ گیا ادھر، اور دوسری طرف گئے تو کہتے ہیں وہاں ملکہ آسیہ تھی اپنی کنیزوں کے ساتھ، دیکھا تو ایک چھوٹا سا صندوق آ رہا ہے، کھولا تو اس میں بڑا پیارا سا بچہ، اور پیچھے سن چکے ہیں والقیت علیک محبت منی، سورۃ طہٰ میں اللہ نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے چہرے میں اتنی کشش رکھی تھی کہ جو ان کو دیکھتا ریج جاتا۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کچھ بچے خوبصورت ہوتے ہیں، کچھ خوبصورت نہیں ہوتے، لیکن پیار بہت آتا ہے ان پہ۔ موسیٰ ان لوگوں میں سے تھے، چہرے پہ بہت معصومیت تھی۔ اب کیا ہوا سنیے گا۔ اور فرعون کی بیوی نے کہا، یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے یہ ہمیں کو فائدہ پہنچائے یا ہم اس کو بیٹا ہی بنا لیں، اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، کیسے نہ ہوتا، ماں تھی نا، جتنی بھی اللہ کے وعدوں پہ یقین کرنے والی تھی، دریا میں بچے کو ڈال بھی دیا، لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہیں یوں دریا کے ہو رہا ہے، خوف نہیں آ رہا ہوگا کہ کیا ہوگا، اور کتنا اس عورت کا دل اس وقت ٹوٹا ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں وس بہ فواد امی موسیٰ فارغ، کہ موسیٰ کی ماں کا دل فارغ ہو گیا ہر غم سے، صرف ایک ہی غم دل میں تھا، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ہائے میرا بچہ، ان کا عادت لطب دی بھی لولا ربتنا علی قلبها، قریب تھا کہ لوگوں کو خود ہی بتاتی کہ لوگوں یہ میرا بچہ ہے، اس کو پکڑو جلدی کرو، اگر ہم اس کے دل کو ڈھارس نہ بٹھاتے۔ یہ ہے اللہ کے وعدے، اللہ جب آزمائشوں میں ڈالے اور آپ اس کو میں نے ان دل لاخ سمجھیں، اللہ آپ کے دلوں کو جما دے گا، اور اللہ ڈالے آزمائش، آپ گردانے اس کی وجہ، لوگ الزام دیں کسی ایک کو، کسی دوسرے کو، کسی تیسرے کو، اس نے کہا، اس نے پوچھا، اس نے مشورہ دیا، اس کی وجہ، اس کی وجہ، اس نے کہا کچھ، کیا کچھ، تو پھر اپنے معاملے خود نہ بیٹھیں۔ اگر ام موسیٰ اس وقت اللہ کے حکم پہ نہ چلتی تو کیا ہوتا؟ واقعی موسیٰ ڈوب جاتے، واقعی موسیٰ دریا کی موجوں میں سے پنپ نہ سکتے, تو اللہ نے اس سے خوبصورت آیتوں میں شاید ہی کہیں ایک ماں کی ممتا اور ایک ماں کی تڑپ بتائی ہو. یہاں یاد کیجئے دوسرے پارے میں ہم نے ایک اور ماں کی بے چینیاں پڑھی تھیں, ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. وہاں ماں حاجرہ تھی تو بیٹا بولیے اسماعیل تھا, ادھر بھی ماں بے چین تھی, ادھر بھی ماں بے چین ہے. وہ ماں بھی پاس ہو گئی, کامیاب ہو گئی. اللہ نے قیامت تک کے مردوں کو اسے ایک عورت کے نقش قدم پہ چلا دیا, چلو صفا مروہ میں. اب آج میری آپ کی صفا مروہ تو کوئی نہیں. آج صبح ایک جملہ تھا, آپ لوگ جو صبح کی کلاس میں آتے ہیں ان کو یاد آ جائے گا, فاستبقوا الخیرات, کہ صفا مروہ کے بیچ میں تو بہت تھوڑے جا کر دوڑیں گے, اللہ لے جائے حج عمرے پہ کتنا کو چلے جائیں گے, لیکن آپ کی میری فاستبقوا الخیرات ان نیکیوں کو پھیلانے میں یہ بھاگ دوڑ ہے آپ کی میری صفا مروہ. اللہ میں اس کی توفیق دے دے. تو موسیٰ کی ماں کے ساتھ جو ہوا اللہ نے اس کو بیان کیا کہ موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا, قریب تھیں کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو ڈھارس نہ دے دیتے, یہ اس لیے کہ وہ یقین کرنے والوں میں رہے. موسیٰ کی والدہ نے اس کی بہن سے کہا کہ تو اس کے پیچھے پیچھے جا اور تو اسے دور ہی دور سے دیکھتی رہے اور فرعون کو اس کا علم نہ ہو. ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام قرار دیا. کہتے ہیں موسیٰ نے 3 دن کا روزہ رکھا, 3 دن بھوکے رہے, اللہ کی بنا اپنا ہی بچہ رو پڑے تو بیچاری جو دودھ پلاتی ماں اس کو ہاتھ پاؤں پھولے ہوتے ہیں. ساس بھی کہتی جاؤ جاؤ اس کو لے جاؤ کمرے میں, جاؤ 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 یہ بہت رو رہا ہے. موسیٰ نے آسمان سر پہ اٹھایا ہوا تھا کہ میں نے بھی کسی کا دودھ نہیں پینا. یہ اللہ کے وعدے تھے موسیٰ کی ماں کے ساتھ جو پورے ہو رہے تھے. موسیٰ تو نے اپنی ماں کے سوا کسی کا دودھ نہیں پینا, حالانکہ عام بچے پی لیتے ہیں, پینے چاہیے, کوئی بری بات نہیں ہے. رضاعت ایک بہت فارگوٹن سننا ہے آج کے دور میں مسلمانوں میں, کسی دن اس پہ بھی بات کر لیں گے. لیکن موسیٰ نے کسی کا دودھ چکھا بھی نہیں. یہ کہنے لگی کہ میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے کی تمہارے لیے پرورش کرے اور ہوں بھی اس بچے کے خیر خواہ. بس ہم نے اس کی ماں کی طرف اس کو واپس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازردہ خاطر نہ ہو اور جان لے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. لیکن ولکن اکثرہم لا یعلمون, اکثر لوگ نہیں جانتے. یہ ہے وہ بات جس پہ اس رکوع کا ٹاپک رکھا کہ امّ موسیٰ کہاں سے کہاں پہنچ گئیں. اللہ کی بات مانی, کوٹھری میں تھی تو محل میں پہنچ گئی, کیونکہ میں نے یہ واقعہ البدایہ نہایا میں خود کئی بار پڑھا ہوا ہے. جب موسیٰ علیہ السلام محل میں گئے, اب ذرا سا سنیریو کو سمجھ لیجئے, سٹوری میں مزہ آتا ہے. موسیٰ محل کے پاس پہنچے, بی بی آسیہ جو فرعون کی بڑی بیلوڈ وائف تھی وہ وہاں موجود تھی, اس بچے کو لے کر اندر آ گئیں. آ کے فرعون کو دکھاتی ہیں, دیکھیں دیکھیں سرتاج کتنا پیارا بچہ. ایک دم فرعون کے اندر وہ بجلی کوندی, ہو نہ ہو یہ وہی بچہ تو نہیں جس نے میرا تخت اڑانا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ بس امن اوکی سو اللہ روسیم, اللہ مت مار دیتا. کہتے ہیں کہ زندگی میں 3 بار کم از کم فرعون نے کوشش کی تھی بچپن میں ہی موسیٰ کو قتل کرنے کی, لیکن بیچ میں آڑ بن گئی بی بی آسیہ, اس میں سے ایک موقع یہاں ہے. کہنے لگی اس کو ہم بیٹا بنا لیں, کہنے لگے نہیں 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 تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی میری نہیں. بی بی آسیہ کو ایمان نصیب ہو گیا, فرعون کو نہیں ہوا. کیا پتہ چلا کہ غلط بات منہ سے نہیں نکالنی چاہیے. ہاں فرعون نے بیوی کی بات مان کر اتنا کہہ دیا چلو ٹھیک ہے رکھ لو اس کو, تم پالنا میں نہیں پالوں گا لیکن رہ سکتا ہے ہمارے گھر میں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرعون جیسا ہی شوہر کیوں نہ ہو, اگر بیوی آسیہ جیسی ہوگی تو اچھا مشورہ دے گی تو گھروں میں خیر آئے گی. آج ہم جب دین پہ عمل کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے اپنے شوہروں کو خدا بنا لیتے ہیں, مائنڈ کریں گے, برا مانیں گے, پسند نہیں کریں گے. کوئی بات نہیں, تھوڑی سی باتیں سن لیجئے, کل نتیجہ اچھا نکلے گا. گھر میں بے دینی میں رہنا, نمازوں کے وقت پہ گھر والے سو رہے ہیں جاگ نہیں رہے اور حرام حلال کا فرق نہیں اور آپ گونگے بیٹھے, ایسا نہ کیجئے. آپ کے میرے لیے اس میں بہت سارے سبق ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اس میں موسیٰ علیہ السلام محل میں آ گئے. اب وہ موسیٰ جب محل میں آئے تو دودھ نہیں پی رہے اس اور کہتے ہیں کہ فرعون کا اس وقت تک بیٹا نہیں تھا, اولاد نرینہ سے محروم تھا. بی بی آسیہ نے کہا میں اس کو اڈاپٹ کر رہی ہوں, آئی ایم اڈاپٹنگ ہم, چلیں دودھ پلاؤ. سارے شہر کی عورتیں آ گئیں, خوشی خوشی آئیں گی. ظاہر ہے کہ بادشاہ وقت کے بچے کو دودھ پلانا ہے تو کیا کچھ نہیں ملے گا, پر موسیٰ نے بھی ایک ہی نہ رکھی ہوئی تھی میں نہیں پیوں گا. آپ ایک جملہ لکھ لیں, اکثر لوگوں کی آزمائشوں کا سلسلہ 10 سال کی عمر میں شروع ہوتا ہے، کسی کا 20 کی، کسی کا 15 کی. موسیٰ کی آزمائش day 1 سے شروع ہو گئی ہے. یہ ہے اس لیے کہ موسیٰ کے اللہ اتنے تذکرے کرتا، اتنا ذکر ہے. آخر کیا ہوا کہ یہ پی کیوں نہیں رہا؟ وہ بہن جو ساتھ ساتھ چل رہی تھی دریا کے کنارے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سبب بنایا. اب مسئلہ کیا تھا کہ بات نہ کھل جائے کہ یہ بچہ بنی اسرائیلی گھرانے کا ہے، یعنی مسلمان گھرانے کا ہے، ورنہ امید تھی کہ فرعون اس کو ختم کر دیتا، مروا دیتا. تو یہاں سے اخت موسیٰ کا کردار دیکھیے کہ چھوٹی تھی، یعنی موسیٰ سے بڑی تھی تو، لیکن ایک لڑکی تھی. ماں نے کہا تو ایسا کر، دور دور سے ذرا جا کے دیکھتی رہے کہ یہ صندوق جاتا کدھر ہے، اور قریب نہ زیادہ جانا کہ ان لوگوں کو پتہ نہ چل جائے کہ یہ تیرا بھائی ہے. ایسے ہی ہوا. موسیٰ محل میں پہنچ گئے، تھوڑی دیر میں وہ بچی بھی پہنچ گئی. اب وہ دیکھ رہی ہے، سب پریشان ہے، بچہ رو رہا ہے، بچہ چپ نہیں کر رہا، یہ نہیں کر رہا، وہ نہیں کر رہا. کہنے لگی، ویسے میں ایک عورت کو جانتی ہوں جس کے بارے میں معروف ہے کہ وہ بڑا پیار کرتی ہے، اور یاد رکھیے جس عورت میں پیار محبت بہت ہوتا ہے نا، اس کا دودھ بہت آتا ہے، اور بچہ اس کا دودھ چھوڑتا ہی نہیں ہے. ویسے تو ہر بچہ اپنی ماں کا دودھ شوق سے ہی پیتا ہے. کہنے لگے اچھا لیا. اب یہ گھر آئی، اپنی ماں کو ساتھ لیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا. یہاں سے آپ کو بہن کا کردار دیکھے گا. ہمارے ایک معروف بات ہے کہ ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت ہوتی ہے. موسیٰ کے پیچھے ایک نہیں، چار عورتوں کا کردار ہے، ماں، بہن، اور ادھر آسیہ بی بی، اور ادھر آگے ان کی بیوی جو شعیب کی بیٹی ہوں گی. کیا پتہ چلتا ہے، عورت کو اپنا کردار پہچاننا چاہیے. خیر، قصہ مختصر، کہانی چھوٹی کریں. اب کیا ہوا، موسیٰ کی ماں لائی گئی، ادھر بچہ گود میں دیا، بچے نے ایسے دودھ پیا کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے. بس اب ام موسیٰ فرعون کی مجبوری بن گئی. کہنے لگا، اے عورت ادھر ہی محل میں پڑی رہ، تیرے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں گے، تجھے بہت نوازیں گے. بڑی ادا سے کہنے لگی، میں نہیں ادھر آ کے رہتی، میرے اور بھی بچے ہیں. نہیں نہیں، اس بچے کو دودھ پلاؤ، ہم تمہیں بہت دیں گے. کہنے لگی، ہاں ایک احسان تم پہ کر دیتی ہوں، دے دو یہ بچہ مجھے، میں اپنے گھر دوسرے بچوں کے ساتھ اس کو پال لوں گی. ان ارادو ہوئی لائک، یہ تھا اللہ کا وعدہ، یہ اللہ کے وعدے ہیں، ہم اس کو تیرے پاس لے کر آئیں گے، تجھے نہیں اس کے پاس لائیں گے. فرعون نے کہا، اچھا پھر مجبوری ہے، ٹھیک ہے لے جا اس بچے کو. اب موسیٰ واپس ماں کے گھر جاتے ہیں، رہتے ادھر، لیکن روز بڑے لاڈ چاؤ سے ان کو سجا کے. اور میں نے اس میں پڑھا جو بھی قصے کہانیاں ہوتی ہیں کہ موسیٰ کے لیے تحفے آ رہے ہیں، اور جیسے آج کے دور میں آپ کہہ لیں اسنیکس آ رہے ہیں، اور کپڑے آ رہے ہیں جس میں دوسرے بہن بھائی بھی بلنے لگ گئے. یعنی موسیٰ کی اسپانسرشپ شروع ہو گئی فرعون کے گھر سے. اور جب دل چاہتا موسیٰ کو اچھے سونے پیارے کپڑے پہنا کر، گھپلا مپلا بنا کر محل میں لے جاتے ہوں گے، وہاں کھیلتے کودتے ہوں گے، جب دودھ کھانے پینے کا وقت ہوگا تو واپس آ جاتے ہوں گے. یہ لاڈ اللہ دیکھتا ہے بندہ مومن کے، اللہ کی قسم. اور اللہ کے نبی کی حدیث اگر یہاں نہ بولی تو حق ادا نہیں ہوگا. آپ نے فرمایا کہ مومن کی مثال ام موسیٰ کی ہے، اپنے ہی بچے کو دودھ پلائے اور اجرت بھی وصول کرے. آپ بھی تو مائیں بیٹھی ہیں، کتنی ماؤں کو بچے کو دودھ پلانے کے پیسے ملتے ہیں؟ آپ تو اپنے بچے کو دودھ پلا لیں، یہی بڑی بات ہے. موسیٰ کی ماں کو دودھ کے پیسے بھی ملتے تھے، بچہ بھی ماں کی گود میں رہا. اللہ آج کی ماؤں اور بیٹیوں کو یہ ایمان دے دے جو موسیٰ کی ماں کا تھا. ہم تو ٹس سے مس نہ ہوں. موسیٰ کی ماں کہتی، نہیں اللہ تیرے وعدوں پہ اعتبار ہے، پر بچہ میرے ہاتھ میں رہے گا، میں نہیں ادھر سے ہٹوں گی. کبھی کسی ماں کا بچہ گیا دریا میں؟ بحث کرتی، اللہ تعالیٰ میں نے بچہ اس لیے تھوڑی پیدا کیا اس کو دریا میں ڈال دوں. جو اتنی منہ ماریاں کرتا ہے پھر وہ روتا ہے. اللہ کے وعدے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں چوپ کر کے سن لو، چوپ بولتے نہیں، خاموش، ایسے نہیں کرتے، ویسے نہیں کرتے. اب موسیٰ بڑے لاڈ سے پلے، ماں کے ساتھ بھی ہیں اور دوسروں کے ساتھ بھی ہے. تو میرے آپ کے سیکھنے کی بات، ام موسیٰ جیسا ایمان لے کر آئیں. دوسری بات آپ دیکھیے کہ اس میں بہن کی بات ہے. بہن کا تعلق بھائی سے کیسا ہوتا ہے اور کیسا ہونا چاہیے؟ بہت پیارا رشتہ ہے. بہن بھی خاص طور پہ اگر بڑی بہن ہو، جیسے کہ موسیٰ کی بہن تھی. آج جب بہت زیادہ دنیا داری آ گئی، مادہ پرستی آ گئی، تو ہم نے بہت زیادہ لین دین اور تحفے تحائف اور سیلیبریشن کا نام محبت رکھ دیا. حالانکہ بہنوں کو اپنے بھائیوں سے کچھ بھی نہیں چاہیے ہوتا. از اٹ ٹرو؟ کتنی بہنیں بیٹھی ہیں ادھر. اللہ سب کے بھائیوں کو سلامت رکھے. آپ دیکھیے کہ ماں کو اپنے بیٹے سے امیدیں ہوتی ہیں نا, تو اس میں بھی ایک وجہ سمجھ آتی ہے, چلو میرے بڑھاپے کا سہارا ہوگا, چلو بڑا ہوگا اس کے سر پہ سیرا باندھوں گی. بہن کو بھائی سے کوئی امید نہیں ہوتی. بہنیں تو اپنے گھر میں کھاتی پیتی ہوں, اور بھائیوں کے گھر میں غربت ہو تو ان کے حلق میں نوالے اٹکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہائے میرے بھائی, ہائے میرے بھائی. وہ تو بھائیوں کے آنے پہ نہال ہو جاتی ہیں, ان کو سمجھ نہیں آتا کہ گھر میں کیا چیز ہے جو اپنے بھائیوں کے آگے نہ رکھ دیں. تو اپنے بھائیوں سے پیار کریں, اور اگر کبھی بھائی وراثت میں حصہ نہ بھی دیں تو کہتے ہیں کوئی بات نہیں, اپنا ویر ہے نا, اپنا برا لے جائے کوئی گل نہیں, دوجا نہ لے جائے. اکثر عورتیں سوال پوچھتی ہیں, وہ وراثت میں بھائیوں کو حصہ دے دوں, میں ہی دے دوں کہ آپ ہی لے لیجئے. دیکھیں اس وقت فکی باتیں نہیں ہو رہی, ایموشنل باتیں ہو رہی ہیں. اور اگر کوئی بہن اپنے بھائی سے روٹھی ہوئی ہے تو اس کے پاس زندگی کا اثر ضرور ہی نہیں ہے. آج نیت کیجئے اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتے جوڑیے, بھائیوں کی ہدایت کا ذریعہ بنیے. مرد آج بہت نگلیکٹڈ ہیں, ہم بچوں اور شوہر کے پیچھے تو پڑے ہی رہتے ہیں کیونکہ سارا دن نظر جو آتے ہیں, بھائیوں کے پیچھے بھی پڑے. کبھی جذبے, کبھی پیار, عیدی لیجیے اس طرف اپنے بھائیوں سے, ہدایت کی دی, دار قرآن کی دی, نمازوں کی دی. آپ پیار لیجیے بھائیوں سے کہ مجھے بھائی آپ سے یہ چاہیے, آپ سگریٹ چھوڑ دیں. بھائی آپ سے مجھے یہ چاہیے اس دفعہ کہ آپ فجر کی نماز مسجد میں پڑھیں. آپ کو بتائیں یہ لاڈ کرنے بھی کتنے پیارے ہوتے ہیں, ہر جگہ تو لاڈ بھی نہیں چلتا. تو ان رشتوں کو دیکھیے, صرف دنیا کے لینے دینے میں نہ پڑے رہیں, اور گلے شکوے تو ہمارے ختم ہی نہیں ہوتے. سب گلے شکوے دور کر دیجئے, اللہ سے یہ دعا کیجئے کہ ہم اپنے بھائی بہنوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائیں. موسیٰ کی بہن اگر ساتھ چل کے یہ منظر نہ دیکھتی تو پتہ نہیں بیچارے موسیٰ بھوک میں کٹلا کے مر جاتے. تو بہنوں کا اپنا کردار ہے. ایک بہن اور بھی تھی تاریخ میں, اخت عمر. علامہ اقبال کا ایک فارسی کا شعر ہے لیکن اس کا مطلب یہی ہے, اے عورت اٹھ قرآن پڑھ, کہ تیرے قرآن پڑھنے نے بدل دی تھی عمر کے دل کی حالت. آج آپ اپنے بھائیوں کی ہدایت کی دعا کر کے اٹھئے یہاں سے. دیکھیے شادی شدہ بہنیں ہو جاتی ہیں نا تو بھائی ذرا تھوڑا سا پیار زیادہ کرنے لگ جاتے ہیں. چھوٹی ہوتی ہے شادی سے پہلے کی تو ڈانٹتے ہیں کیونکہ سر پہ جو سوار ہوتی ہے ہر وقت, لیکن جب شادی ہو کے چلی گئی پھر کبھی آئے گی تو لاڈ پیار, چلے مروت ہی صحیح, خوش ہوتے ہیں. بیوی کہے گی اٹھو نماز پڑھو تو سر کو پڑے گا. میاں آپ بہن بن کے کریے. آپ کے میاں نماز نہیں پڑھتے نا, بالفرض اپنی نندوں کو پکڑیں. یقین کریں جو بات اپنے میاں سے خود نہیں ہوتی نا, پکڑے نند اور ساس کو کہ امی آپ ان سے منوائیں, یہ میری نہیں مانتے. یہ میں آپ کو سچ کہہ رہی ہوں, یہ آپ کریں. کوئی آپ کو ڈانٹنے والا ہو نا تو میں آپ کو ان کے پاس لے جاؤں, وہ آپ کی ماں ہیں. لاڈ کیجئے, اپنی نندوں کی مدد لیجئے اپنے شوہروں کے دین پہ آنے میں. آپ کی کوئی بات نہیں مان رہے, بہنوں کو کہیے دیکھیے بہن کا کیسا لاڈ ہوتا ہے. اور یقین کریں کہ میں نے واقعی جو بڑے قریب سے اپنے پیار کرنے والی بہنیں دیکھی ہیں نا, وہ اپنی پھوپھیوں کو دیکھا ہے. اللہ ان دونوں پہ اپنی رحمت کرے. دو پھوپھی ہیں میری, یعنی جس کو بچپن سے لے کے آج تک پیار کرنا کہتے ہیں وہ میں نے ان سے سیکھا ہے, زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی. بات کرتی بعد میں آنسو بہلے. تو بے لوس پیار کیجئے, اگر کچھ دیتے ہیں تو لے لیجئے, نہیں دیتے تو بڑی بات نہیں, آپ ان کو دیجئے. یہ لین دین تو ساری زندگی, کتنا دیا اللہ نے آپ کو. ان باتوں پہ گلے شکوے کر کے دل کالے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بھائیوں نے یہ نہیں دیا, وہ نہیں دیا, یہ لے گئے, وہ لے گئے, یہ کھا گئے, وہ کھا گئے, سارا کھا لو, باقی بھی تم لے لو, پر میرا ماں جایا ہو تم. اور دیکھیں ان رشتوں کی قدر کب آتی ہے, جب ماں باپ نہیں رہتے. ایسے ہی ہے نا, تو ہمیشہ ان رشتوں کو انجوائے کیجئے, مزہ لیں اس رشتے کا. ان میں بہت پیار ہوتا ہے, لیکن جتنا ان کے قریب رہیں گے, تعلق بنائیں گے, اتنا پیار بڑھے گا. اور مجھے تو ایک ہی بات سمجھ آتی ہے کہ بھائی بہنوں میں پیار کتنا ہے, یہ اس وقت کوئی نہیں پتہ چلتا جب سارے اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوتے ہیں. پتہ کس دن لگتا ہے؟ جب ان میں سے کوئی بیمار ہوتا ہے, یا جب ان میں سے کوئی اپنے گھر دکھی ہوتا ہے, پھر کھچ پڑتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ پیار کا رشتہ ہے. تو ہمیشہ ان سے پیار کریں تو ان کے گھر والوں سے بھی کریں. بھابھیوں سے پیار کریں اس لیے کہ وہ آپ کے بھائیوں کو زنا سے اور گناہ کی زندگی سے بچاتی ہیں. اپنے بھائیوں کے بچوں سے پیار کیجئے یہ سوچ کے کہ یہ آپ کے بھائی کے مستقبل ہیں. تو بہرحال دیکھیں یہ پیار کرنا بھی عبادت ہے. مت سوچئے کہ یہ دنیا داری ہیں, یہ دین داری ہیں. اور اللہ تعالیٰ میں سب سے زیادہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. لینے کی نیت چھوڑ کر دینے والے بن جائیں, سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے. اور آج یہاں بیٹھ کر نیت کیجئے, اگر کسی بھی بھائی سے کوئی تعلق داری کٹی ٹوٹی پوٹی ہے عید سے پہلے منا لیجئے. اس دفعہ کی عید بڑی پیاری ہوگی آپ کی انشاءاللہ تعالی. چلیے اور کیا سیکھا, کمزور لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کمزور لوگوں پر مہربانی کا ارادہ رکھتے ہیں اور اللہ کے سب وعدے سچے ہیں. اگر اللہ کے وعدے موسیٰ کی ماں سے سچے ہیں نا, تو آج میں اور آپ اپنے اندر موسیٰ کی ماں والی خوبیاں لے آئیں, انشاءاللہ اللہ کے وعدے ہم سے بھی سچے ہوں گے. اور یہ سیکھا کہ رہنما ہمیشہ اللہ ہی بناتا ہے, دنیاوی اقتدار بھی اللہ ہی عطا کرتا ہے, اور زندگی اور موت بھی اسی کے ہاتھ میں ہے. یہاں تک موسیٰ کا بچپن پورا ہوا. اب جوانی, موسیٰ فرعون کے محل میں پل کے بڑے ہو گئے. آتے جاتے بڑی محبت عزت پیار تھا. ایک دن ایک واقعہ ہو گیا, اس کا ذکر آپ پڑھیں گے سیرت موسیٰ میں آیت 14 سے 21 14 سے 21. ٹاپک لکھ لیجئے ضرب کلیم. کس کس نے یہ لفظ پہلے سنا ہوا ہے؟ آج پتہ لگ جائے گا یہ ہے کیا. کلیم کون تھے؟ موسیٰ کلیم اللہ لقب تھا. ضرب گھونسا, اتنا سٹرونگ نبی اللہ کا بندہ, کسی کو ایسے مکہ مارا وہ بیچارہ مر گیا. اور بخاری کی روایت ہے کہ موسیٰ کی موت کا وقت آیا, ملک الموت آ گیا. اور انبیاء کرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی ایک سنت ہے کہ ان کو بتا کے اور پوچھ کے جان نکالی جاتی ہے. یہ صحیح بات ہے, میں بخاری کا ریفرنس بھی دے رہی ہوں آپ کو ساتھ. ملک الموت آیا, موسیٰ سے کہنے لگے موسیٰ جی آپ کی موت کا وقت آ گیا تو جان دے دیجئے. موسیٰ نے زور سے گھنسا مارا, ملک الموت کی آنکھ پھوٹ گئی, روتا ہوا اللہ کے پاس پہنچ گیا. اللہ یہ تیرا بڑا ہی زبردست نبی ہے, میں نے جان مانگی تو اس نے مجھے مکہ مار دیا. کہا اچھا کیا چاہتا ہے, ابھی نہیں مرنا چاہتا؟ کہا نہیں. کہا جاؤ پھر اس کے پاس جاؤ, ایک بیل آکس, ایک بیل لے گئے. کہا کہ موسیٰ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھوڑی سی رخصت دے دی ہے, یہ بیل ہے اس پہ ہاتھ رکھ لیں, آپ کے ہاتھ کے نیچے جتنے بھی بال آئیں گے نا اتنے سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی. اچھا پھر اس کے بعد کیا؟ کہا اس کے بعد پھر موت, موت تو آنی ہے. کہا اچھا پھر جو تب آنی ہے تو پھر ابھی جان لے لو. کل نفس ذائقۃ الموت. یہ تھی ضرب کلیم, آئیے پڑھتے ہیں اس کو. اور یہ ایک اچانک معاملہ تھا جو موسیٰ کے ساتھ ہوا. ولما بلغ شدہ واستوى آتیناہ حکما و علما وکذلک نجزی المحسنین. اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے ان کو حکمت اور علم عطا فرمایا, نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں. اور موسیٰ علیہ السلام ایک ایسے وقت میں شہر میں آئے جبکہ شہر کے لوگ غفلت میں تھے, یہاں دو شخصوں کو لڑتے ہوئے پایا, یہ ایک تو ان کے دوستوں میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے. اس کی قوم والے نے اس کے خلاف جو اس کے دشمنوں میں سے تھا اس سے فریاد کی, جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا. موسیٰ کہنے لگے یہ تو شیطانی کام ہے, یقیناً شیطان دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے. پھر دعا کرنے لگے, اب قتل خطا ہوا ہے, یاد رکھیے قتل عمد نہیں ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ. پھر دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا, تو مجھے معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا. ایسے لگتا ہے ادھر موسیٰ نے آدھے منہ سے دعا مانگی, اللہ نے کہا ٹھیک ہے میں نے آپ کو معاف کر دیا. ایک تو خطا تھی دوسری ندامت تھی, یہ آپ کے میرے سیکھنے کی بات ہے. وہ بخشش اور بہت مہربانی کرنے والا ہے. تو مانگ لیجئے آپ بھی یہ دعا, پڑھیے ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی. ہر گناہ کو یاد کر کر اس دعا کو پڑھیے, اللہ تعالیٰ آپ کے میرے گناہوں کو معاف کر دے. قال ربی بما انعمت علی, کہنے لگے میرے رب جیسے تو نے مجھ پر یہ کرم فرما دیا میں بھی اب ہرگز کسی گناہ گار کا مددگار نہ بنوں گا. یعنی اپنی غلطی سے سیکھ گئے, یہ بھی سیکھنے کی بات ہے اس رکوع میں. اپنی غلطیوں سے سبق سیکھیے. صبح ہی صبح ڈرتے ہوئے اندیشے کی حالت میں خبریں لینے شہر میں گئے کہ اچانک وہی شخص جس نے کل ان سے مدد طلب کی تھی ان سے فریاد کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ اس میں شک نہیں کہ تو بالکل ہی راہ سے بھٹکا ہوا ہے. پھر جب اپنے اور اس کے دشمن کو پکڑنا چاہا وہ فریادی کہنے لگا کہ موسیٰ کیا جس طرح تو نے کل ایک شخص کو قتل کیا مجھے بھی مار ڈالنا چاہتا ہے؟ تو ملک میں ظالم اور سرکش ہونا چاہتا ہے اور تیرا ارادہ ہی نہیں کہ ملاپ کرنے والوں میں ہو جائے. یعنی اس شخص نے موسیٰ پہ ہی الزام لگا دیا. اور اتنے میں کیا ہوا, وَجَا رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَى, قریب والے نے جھوٹ بول کے موسیٰ پہ الزام لگایا, اللہ نے دور سے مدد بھیج دی. اور اللہ ایسا ہی کرتا ہے. کیسے؟ شہر کے پرلے کنارے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا, اے موسیٰ, یہاں کے سردار تیرے قتل کا مشورہ کر رہے ہیں, بس تو جلد چلا جا, مجھے اپنا خیر خواہ مان لے. بس موسیٰ علیہ السلام وہاں سے خوف زدہ ہو کر دیکھتے بھالتے نکل کھڑے ہوئے اور کہنے لگے, اے پروردگار مجھے ظالموں کے گروہ سے بچا لے. قال رب نجنی من القوم الظالمین. تو کیا سیکھا؟ اس رکوع میں بھی بہت ساری باتیں ہیں سیکھنے کی. پہلی بات کیا ہے؟ مشکل اور مصیبت میں صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا چاہیے. کسی کی مدد کرنے سے پہلے دیکھ لینا چاہیے کہ کہیں وہ عادی مجرم تو نہیں. اللہ کی نعمتوں کی قدر کرنی ہے, شیطان کی کاروائیوں سے بچنا ہے, جو دعائیں موسیٰ نے مانگی وہ ہم نے بھی یاد کرنی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنی ہے. یہاں تک تھی موسیٰ علیہ السلام کی زندگی ہجرت سے پہلے کی. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹ کریں تو مکی دور گزر گیا. آپ دیکھیے اس میں آپ کے اوپر بھی بہت ساری تکلیفیں آئیں, لوگوں نے آپ کے قتل کی کوششیں کی. تقابل کریں تو بہت کچھ ہے. میں نے شیخ سبیل الجنہ میں کیا بھی تھا اس صورت میں کہ کیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور موسیٰ کی سیرت کے اندر بات ہے. لیکن یہاں سے سمجھ لیجئے یہ اسباب بن رہے تھے موسیٰ کے مصر سے نکل کر مدین جانے کے. تو اس لیے اگلا ٹاپک پڑھتے ہیں, پھر اس میں انشاءاللہ ہمیں بات سمجھ آتی ہے. 22 سے 28 ٹاپک لکھیے, ہجرت مدین کے تحفے, روٹی کپڑا اور مکان. تھوڑا سا سمجھ لیجئے پھر کہانی کو واضح سمجھ جائیں گے. موسیٰ علیہ السلام سے قتل خطا ہو گیا. فرعون کے درباری جو پہلے ہی حسد کرتے تھے وہ موسیٰ کے پکڑنے کے مشورے دینے لگے. فرعون ہی کی قوم کا ایک شخص مددگار بنا کر اللہ نے بھیجا, موسیٰ کو کہا ادھر سے نکل جا. کیونکہ اس دور کا رواج کیا تھا یا قانون کیا تھا کہ اگر کسی سے قتل ہو جائے اور وہ مصر کی حد سے باہر چلے جائے, جیسے آج بھی ایسے ہی ہے, اپنے ملک کا بارڈر کراس کرے تو دوسری طرف چلا جائے, تو ظاہر ہے کہ اس کو پکڑ نہیں سکتے. اور 10 سال لگتے تھے مقدمہ ختم ہونے میں. یعنی اگر کوئی قاتل اس شہر چھوڑ کے دوسری جگہ جا چکا ہے, 10 سال بعد واپس آئے گا تو وہ مقدمہ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. یہ قانون تھا اس وقت مصر کا. موسیٰ کو یہ سب کوئی نہیں تھا پتا, لیکن موسیٰ کے رب کو پتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ بنایا. نہ موسیٰ نے پلان کیا, نہ کوئی آرگنائزیشن بنائی, نہ کچھ پہلے سے ایجنڈا بنایا. لکھی اپنے عمل کی باتیں. کچھ کام اچانک ضرور کرنے پڑیں گے. بہت ساری پلاننگ بھی بعض دفعہ ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہوتی ہے. بڑی بڑی چیزیں پلان کر لینی چاہیے اور چھوٹی چھوٹی چیزیں گو ود دا فلو پہ کرنی چاہیے. کیونکہ اگر موسیٰ شاپنگ کرتے, تیاری کرتے, بیگ خریدتے, ویزا لیتے, تو پھر یاد رکھیے کہ پیچھے سے پولیس آتی اور موسیٰ کو پکڑ کے لے جاتی. ظاہر صحرا میں جا رہے تھے اور ادھر جوتے دوسرے, کپڑے دوسرے. اور آپ ذرا سا سوچئے کہ موسیٰ جب وہاں سے نکلے تو کیسے تھے. دل دکھا ہوا, ماں تک کو بتانے کا وقت نہیں ملا, پاؤں بھی زخمی, لیکن نکل پڑے. تو اپنے عمل کی بات لکھیے. بعض دفعہ لیڈرز کو فوری فیصلے بھی کرنے پڑتے ہیں, ٹائم ہی نہیں ہوتا کسی سے پوچھنے یا بتانے کا. اگر نیت اچھی ہوگی تو اللہ اس میں خیر ضرور ڈالے گا. اور موسیٰ کے ساتھ ایسا ہی ہوا. کیسے ہو گیا؟ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَى مَدْيَن, اور جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے تو کہنے لگے, مجھے امید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھی راہ لے چلے گا. اللہ کے آسرے پہ چل پڑے. کچھ نہیں پتا کدھر جانا ہے. یا پھر اپنے پیارے نبی کی مدینہ ہجرت کا سفر یاد کیجئے. ہجرت کی راہیں صدیق کے ساتھ ساتھ, کیسے نکلے تو جان کی قیمت 100 اونٹ تھے زندہ یا مردہ. اور مکہ والے دشمنی ہو نہ ہو انعام پانے کے لالچ میں آپ کا پیچھا کر رہے ہیں. اور کیسے سراقہ بن مالک آپ کے قریب بھی پہنچ گیا لیکن اللہ نے بچا لیا. اور کیسے پھر صدیق کو نیکیاں کرنے کے مواقع مل گئے کہ یار غار بن گئے, آپ ہی کا غلام راہبر بن گیا, بکریاں چرا لاتا وہی دودھ پلا جاتا, آپ کی بیٹی کو نیکیوں کا موقع ملا اور وہ کھانا لے کر آتی. یاد رکھیے, یہ لکھ لیجئے, کبھی کبھی اللہ صرف آپ سے اکیلے نیکی نہیں کراتا, آپ کی وجہ سے آپ کے گھر والوں سے بھی نیکیاں لے لیتا. یہ دعا کریں کہ اللہ مجھے نیکیوں میں اتنا جمع دے کہ مخالفت کرنے کی بجائے میرے گھر والے بھی معاون اور مددگار بن جائیں, جیسے کہ صدیق کی بیٹی اور صدیق کا غلام معاون بنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں. پھر کیوں نہ اللہ کے نبی کہیں کہ صدیق کی تو ان 3 راتوں کی نیکیاں جو میرے ساتھ سفر ہجرت میں غار میں گزاری, عمر کی ساری نیکیوں سے بھری ہیں. تو مشکل حالات میں ساتھ دینے والے اللہ ان کے اجر ضائع نہیں کرتے. چلیے, ہوا کیا, موسیٰ مدین پہنچ گئے, مصر سے قریب شہر مدین تھا, موسیٰ چلے گئے. اب کیا ہوا, مدین کے پانی پر جب آپ پہنچے تو دیکھا کہ لوگوں کی ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے اور 2 عورتیں الگ کھڑی اپنے جانوروں کو روکتی دکھائی دی. پوچھا کہ یہ تمہارا کیا حال ہے, وہ بولیں کہ جب تک یہ چرواہے واپس نہ لوٹ جائیں ہم پانی نہیں پلاتی اور ہمارے والد بڑی عمر کے بوڑھے ہیں. بس آپ نے خود ان جانوروں کو پانی پلا دیا, پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے, ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ ہے آج کی دعا. میں نے اپنے استادوں سے یہ بات سنی ہے, کہتے ہیں کہ کبھی زندگی میں ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کیا مانگوں اور کیا نہ مانگوں. ایک مانگوں تو دوسری چیز, دوسری مانگوں تو تیسری, تو اس وقت یہ دعا مانگو کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, پروردگار جو کچھ بھلائی تو میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. مطلب کیا, سب کچھ چاہیے. دیکھیے پردیسی, آپ ذرا موسیٰ کے گن گنتے جائیے کیونکہ آگے ان کی شادی ہونے والی ہے. قتل کا مقدمہ سر پہ, پردیسی, جوتے بھی پاؤں میں نہیں, روٹی نہیں, کپڑا نہیں, گھر نہیں, لیکن ان عورتوں سے کچھ نہیں کہا کہ اب میں نے تمہارے جانوروں کو پانی پلایا تو تم مجھے کچھ دے دو, کیونکہ جن کی نظریں اللہ پہ ہوتی ہیں وہ بندوں کے ہاتھ نہیں دیکھتے, اللہ خود دلوں میں ڈال دے گا, وہ دلوں کا مالک ہے, میں کچھ کہہ کر کیوں برا بنوں. یہ حالت تھی موسیٰ کی, بیٹھے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہاں بکیاری بنے, بالکل اپنے آپ کو اس وقت آپ ایک بیگر سمجھیں, تیرے در کے بھیکاری, تیرے در کے سوالی. مانگ لیجئے جو مانگنا, علم کی محفل ہے, نیکی کا کام کر رہے ہیں, روزے ہیں, اور اللہ آپ کی بھی ساری خواہشات, آرزویں اور تمنائیں جو واقعی آپ کے حق میں بہتر, ان کو پورا کر دیں اور آنے والے فتنوں اور آزمائشوں سے بچا لے. یہ دعا ادھر بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اور گھر میں وہ بچیاں جا کے باپ کو بتاتی ہیں. یہ بچیاں کون تھیں؟ کہتے ہیں کہ یہ شعیب نام کے ایک شخص کی بیٹیاں تھیں. وہی شعیب تھے جن کا ذکر قرآن میں اکثر آتا ہے یا کوئی اور تھے؟ یہ آپ اس وقت موضوع بحث نہیں. بھائی کوئی تھا نہیں, باپ نابینا تھے, بکریاں چرا کر دودھ بیچ کر گزارا کرتی تھی, مجبوری میں گھر سے نکلیں مگر مجبور نہ ہوئیں. بکریوں کو پانی پلانے کے لیے جب کنویں پہ پانی پلاتی تو وہاں مرد بھی ہوتے, چرواہے, شیفرڈز, تو ان کے اندر گھلی ملی نہیں, الگ کھڑی رہتی. سب پلا کے باری باری جب چلے جاتے تو جو بچا کچا تھوڑا بہت پانی ہوتا, کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کنویں کا پانی نکلتا ہے پھر ختم بھی ہو جاتا ہے, پھر کچھ دیر چھوڑ دیں اگلے دن آئیں تو پھر بھرا ہوتا ہے, تھوڑا بہت پانی اوپر ہوتا تو یہ بیچاریاں وہ پلا کر آ جاتی. اس سے بھی عمل کی بات سیکھیں, مجبوریوں میں, مشکلات میں, آزمائش کوئی آ جائے, اللہ نہ کرے کہ کسی کا کمانے والا نہ رہے, تو عورت گھر سے نکل سکتی ہے لیکن مرد نہیں بن سکتی. ایک جملہ لکھ لیں, جو جاب آپ کو مرد بنا دے اس کو چھوڑ دیں. حیا میں رہتے ہوئے, تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے, مجبوریوں میں, حیاؤں کے اندر اپنے ستر کی حفاظت کرتی, کسی سے کوئی بے تکلفی نہیں, نہ موسیٰ نے ان سے کوئی بری بات کی, نہ اچھی کی, نہ حال احوال پوچھا, نہ کہانیاں گھڑی, اور جانوروں کو پانی پلا کر چلی گئیں, تو یہاں سے آپ کو ایک عورت کا کردار دکھتا ہے. چلیے آگے دیکھتے ہیں کہانی چل رہی ہے آگے سے. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی, کہنے لگی کہ میرے باپ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دیں. جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو وہ کہنے لگے, اب نہ ڈر, تو نے ظالم قوم سے نجات پائی ہے. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جی, آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے, کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو مضبوط بھی ہو اور امانت دار بھی ہو. مضبوطی کیسے دیکھ چکی تھی, اتنا بڑا پتھر موسیٰ نے اکیلے ہی اٹھا لیا اور کنویں کا پانی پلا دیا جان بکریوں کو, اور امانت دار ایسے ہیں کہ لڑکیوں کی طرف نگاہ بھر کے نہ دیکھا. اس بزرگ نے کہا, میں اپنی دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. نوٹ کریں عمل کی باتیں, لڑکی کا باپ بھی رشتہ پیش کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں لو تانے سنوانے ہیں بیٹی کو, کہیں گے گھر آ کے دے گئے تھے. کئی دفعہ ایسی خواہشات ہوتی ہیں کہ فلاں کے بیٹے سے میری بیٹی کا رشتہ ہو جائے, پوچھا جا سکتا ہے, کوئی بری بات نہیں ہے. اور مہر کیا ہے, اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کاج کر رہے ہیں, گھر داماد, کوئی بری بات نہیں ہے اگر مجبوری ہے تو. چلیے ہاں, اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان کے ہیں. یہ ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو کسی مشقت میں ڈالوں, اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا, خیر تو یہ بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی, میں ان دونوں مدتوں میں سے جسے پورا کروں مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہو, یعنی چاہیں تو میں 8 سال کر لوں, منیمم تو یہ ہے, اور اگر دل چاہا تو میں 2 سال بڑھا کے 10 پورے کر دوں گا. ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر اللہ گواہ ہے اور کارساز ہے. یہ ہے آسان شادی, یہ ہے موسیٰ داماد بنتے ہوئے. پہلے تو ذرا سا میں اور آپ لڑکی والے ناطے سے دیکھ لیں, اگر آپ کی بیٹی کے گھر ایسے لڑکے کا رشتہ آ جائے تو آپ کریں گی؟ جس کے پاؤں میں جوتے نہیں ہیں, جس کے پاس ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہیں, جس کے اوپر قتل کا الزام ہے, جو بیچارہ روٹی پانی کا محتاج ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنی بیٹیوں کو صرف اس مرد کی شرافت دیکھ کر بیاہ دیں گے؟ جی یہ آج کے ہمارے اس معاشرے کا ڈرا بیک ہے. ہم تو بڑی گاڑیاں, چکا چوند, اکیلا بیٹا, اور اس کے پاس یہ ہے, کروڑوں کا وارث, ہماری تو اتنی لمبی لسٹ ہے, پھر کہیں رشتہ دیں گے؟ یاد رکھیے, ظلم کرتے اپنی بیٹیوں کے ساتھ. جس نے کوئی دنیا کی چیز دیکھ کر اپنی بیٹی کسی مرد کے نام ڈال دی, بعد میں پھر وہ بیٹی کو نہ برا کہیں, پھر بیٹی دنیا دار ہو جائے گی. اور جس نے صرف دولت کو دیکھا, اللہ اسی کو آزمائش کر دے گا. اب دیکھیے کہ موسیٰ تھکے ہوئے آئے, پریشان بھی تھے, پھر بھی موڈ خراب نہیں ہوا. یہ نہیں کہا کون میری خدمت کرے, ہم تو گھر جائیں تو کہتے ہیں آؤ ہمارے پاؤں دباؤ, بلکہ ان عورتوں کی خدمت بھی کر دی, کوئی ان سے دولت بھی نہیں مانگی, نہ بے تکلف ہوئے, نظر بھر کے نہ دیکھی. گھر آئے تو باپ نے بات کی, کہا لڑکا تو شریف لگتا ہے, بیٹیاں ہیں, شادی تو کرنی ہے, اس کو گھر میں رکھوں تو کیسے رکھوں؟ یہ بھی ایک نوٹ کرنے کی بات ہے, چاہے سگا رشتہ دار کیوں نہیں ہے, اگر آپ بیٹیوں والے ہیں تو بے تکلفانہ ماحول میں آپ کسی کے بیٹے کو اپنے گھر میں نہیں رکھیں گے, چاہے وہ نند کا بیٹا ہے یا وہ بھائی کا بیٹا ہے یا بہن کا بیٹا ہے, وہ آپ کا بھانجا بھتیجا ہے لیکن آپ کی بیٹی کا وہ کزن ہے, اور کزن سے ڈرنا اور بچنا چاہیے. چلیے باپ نے بیٹی کا رشتہ مانگا, آج ہم کیا کرتے؟ نہیں کرتے ایسا رشتہ. چلیے اب دیکھیے موسیٰ کیا کرتے ہیں, مان گئے. موسیٰ کی کیا فرمائشیں تھیں, جہیز میں کیا دیں گے, اور گھر تو آپ دیں گے ہی نا, اور گاڑی تو آپ کے اوپر فرض ہے, اور آڈوں کی گھڑی کے بغیر تو میں آپ کا داماد بنوں گا نہیں. یہ ہے وہ مقام, میں اس پہ انشاءاللہ ایک الگ سے لیکچر بھی دینا ہے, میں نے بہو کا دیا ہوا ہے, ایک دو پچھلے سال آئی تھی تو پاکستان میں دیا تھا, انشاءاللہ رمضان کے بعد ایک لیکچر صرف اور صرف داماد اور سسرال کے تعلق پہ دینا ہے. اتنی خرابیاں ہمارے معاشرے میں, داماد کے لفظ کے ساتھ ایسے تھر تھر کانپتے ہیں جیسے شیر آ گیا, شیر آ گیا, شیر آ گیا, اور وہ کہتے ہیں اور ماننا نہیں ہے اور دیں گے نہیں. بیٹی نے ان کی لے کے آیا. اور ایک جملہ جو مجھے انتہائی ناگوار لگتا ہے, ان کو نہیں پتا میں کیا کر سکتا ہوں, یعنی سسر کو جا کر دھمکیاں دیتے ہیں داماد کہ تمہاری بیٹی گھر چھوڑ جاؤں گا, یہ کر سکتا ہوں میں زیادہ سے زیادہ, تو پلیز آپ یہ مہربانی جلدی کر جائیں, ہمیں آپ جیسے سے جان چھڑانی ہے. یاد رکھیے دونوں ایکسٹریمز ہیں. کسی نے ایک سوال کیا, ایک مبلغ تھے, ان سے کہا کہ داماد کے کیا حقوق ہیں, تو نام بھی میں ان کا لے سکتی ہوں, بڑی کھلی کھلی بات کرتے ہیں. کہتے ہیں کوئی حقوق نہیں ہے, بیٹا بن کے بیٹھے, جو ماں باپ کی خدمت کرنی ہوتی ہے وہ خدمت کرے, داماد کا کوئی حق نہیں ہوتا بلکہ اس کے فرائض ہوتے ہیں, اپنے ماں باپ کی طرح لو. آج بیٹیوں کو گھر لا کر کسی کی بیٹی کو ذلیل کرنا, رسوا کرنا, اور پھر کہنا کرسی لاؤ, میز لاؤ, صوفے لاؤ, اور میں سوؤں گا نہیں جب تک تمہارے گھر سے فرنیچر نہیں آئے گا. بلیو می, کیسے ذلیل کرتے ہیں بعض داماد سسرال والوں کو. اور جہاں رشتے دولت اور نام اور خاندان کے نام پہ ہوں گے پھر ایسے ہی ہوگا. تو دامادوں کا کیا کام ہے؟ ریفرنس مجھے اس وقت ملا نہیں, ورنہ آج بھی میں نے آپ کی شیٹ میں ڈلوانی تھی, لیکن حدیث صحیح ہے, روایت کہہ لیجئے. فرمایا کہ بہترین صدقہ کیا ہے؟ فرمایا کسی باپ کا اپنی بیٹی یا کسی بھائی کا اپنی بہن کسی کے نکاح میں دے دینا, یہ بہترین صدقہ ہے. محدثین کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے کہ داماد کو یا بہنوئی کو اپنے سسر یا جو بھی اس کا سالہ ہے اس کے سامنے ایسے جھک کے رہنا چاہیے جیسے وہ شخص رہتا ہے جس کو صدقہ دیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے سے یہ خرابیاں نکال دیں. اور دوسری طرف آپ سب کو بھی کہوں گے, آپ کے بیٹے کہیں جا کر شادی ان کی آپ نے کی, ان کو وہی سبق سنائیے, وہی پڑھائیے جو آپ اپنی بہو سے چاہتی ہیں. کیا ہم چاہتے ہیں بہو آئے تو خدمت کرے, بہو آئے تو مل کے رہے, ساتھ ہو, پیار کرے. تو اپنے دامادوں کو بھی کہا ہے, اپنے بیٹوں کو کہیے جن کے داماد بنے ہو ان کی خدمت کرو, اگر بلب گرا ہوا جا کے لگا دو, ان کی لائٹیں خراب ہے ٹھیک کر دو. اپنے دامادوں کو ان کے سسرال میں کام کرنے دیجئے. آج اللہ کا بندہ کوئی کرنے تو لگے, کہتے تم نیچے لگ گئے ہو, تم تو گھر داماد بن گئے ہو, اب انہوں نے تو تمہیں نوکر بنا لیا. تو یاد رکھیے یہ بیکار اور فضول باتیں, تم تو زن مرید کے رن مرید کیا بن گئے ہو, اور سسرال جا کر تو تم ہمیں بھول ہی جاتے ہو. نہیں, دیکھیے خدمت کرنا سیکھیے. اور تم تو یہ ہو گئے اور وہ ہو گئے, اگر مائیں یہ چاہتی ہیں نا کہ آنے والی بہویں ان کی خدمت کریں, تو ان کو چاہیے اپنے بیٹوں کو سکھائیں کہ وہ بھی جا کر اپنے سسرال میں خدمت کریں, اور ان کی بیٹیاں بھی جا کے سسرال میں خدمت کریں. اصل بات یہ ہے, ہم نے آج نبیوں کا اخلاق چھوڑا ہوا ہے. آج ہمارے مردوں کا حال کیا ہے اور ہماری عورتوں کا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس مسئلے پہ ہماری مدد کر دے اور ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. باقی باتیں انشاءاللہ بعد میں. چند باتیں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, کیا سیکھا؟ ماں باپ کی خدمت کرنی ہے, صراط مستقیم کے لیے اللہ سے دعا مانگنی ہے, دوسروں سے بھلائی کا معاملہ کرنا ہے, کوئی بھی کام کرتے ہوئے انشاءاللہ کہنا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خیر طلب کرنی ہے. آگے ہے 29 سے 42, 10 سال گزر گئے, یعنی حضرت موسیٰ اپنی بیوی کے ساتھ بڑی خوشی سے اور اپنے سسرال کی خدمت کرتے ہوئے گزارتے ہیں وقت. کوئی جھگڑا نہیں, کوئی لڑائی نہیں, کوئی منہ ماری نہیں, کوئی ادھر سے جھگڑا ادھر سے جھگڑا, آج وہ منانے جا رہا, آج وہ روٹھنے جا رہا, آج وہ ان کی عدالتیں بھگتنے جا رہا. یاد رکھیے معیار سیدھے کر لیجئے رشتوں کے, سارے معاملے درست ہو جائیں گے. اور اب موسیٰ کے واپس مدین سے مصر جانے کا وقت آتا ہے. آیت 29 سے 42, ذرا سا اس کو پڑھ لیجئے پھر دیکھتے ہیں کہ کیا ہے اس میں. فلما قدا موسی الاجل, ٹاپک لکھ لیجئے مصر کی طرف واپسی, نبوت کے لیے پکار لیے گئے. یہ ہے وہ وقت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا غار حرا کا. موسیٰ علیہ السلام مدین سے جب نکلے, خدمت کی, سسر کی دعائیں لیں, محنت کی, بیوی بچوں کو پالا, اللہ نے اس کے تحفے دیے کہ نبی بنا لیا. کیسے؟ آئیے پڑھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی. حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ نے 10 سال پورے کیے, یعنی احسان کا معاملہ کیا. اور ادھر مزے کی بات دیکھیے کہ مصر میں قتل کا مقدمہ 10 سال میں ختم ہوتا تھا, 8 میں نہیں. اگر موسیٰ 8 سال بعد تڑی دیتے میں جا رہا ہوں بہت ہو گئی, نہیں, پھر وہاں جا کے پکڑے جاتے. تو اس سے پتہ چلتا کہ ان اللہ یحب المحسنین. ہم جب کسی پہ احسان کر رہے ہوتے ہیں نا, تو اللہ تعالیٰ ہم پہ بھی کسی کے ذریعے احسان کروا دیتے ہیں. چلیے, موسیٰ چلے گئے اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے. یہ کیا ہو گیا, موسیٰ جا رہے ہیں تو بیوی کو بھی لے کے جا رہے ہیں. جی, مرد بیویوں کو ساتھ لے کر جاتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. یہ فطرت کا اصول ہے. یہ جو بیچ میں 10 سال کی گھر دامادی تھی نا, یہ لکھ لیں, یہ کنڈیشنل ہے. ہماری اپنی فیملی میں ایسا کوئی معاملہ میں نے سنا, بیٹا کوئی نہیں, باپ نہیں رہا, گھر میں مرد کوئی نہیں, تو بیٹیاں بیاہ دی, ایک بیٹی کی شادی کی تو شرط یہی کر دی کہ وہ بچہ اس ماں کے ساتھ رہے گا, یعنی اسی گھر میں رہے گا, کیونکہ اس کے بھی گھر میں کوئی ٹیک کیئر کرنے والا نہیں تھا. کنڈیشنلی اٹس اوکے, بٹ فطرت کیا ہے؟ اب یہاں میں معذرت کے ساتھ ناروے میں بیٹھی ہوئی بچیوں سے, یا وہ بچیاں جو ویسٹ میں رہتے ہوئے پاکستان کے مردوں کو شادی کر کے ویزا دے کے بلواتی ہیں, آپ کے لیے نہیں, آپ سب کان بند کر لیں, سنیں بھی نہ یہ مسئلہ, اتنا گمبھیر مسئلہ ہے یہ آج کے دور کا. وہ بیچاری لڑکی جو ہے نا, وہ مرد بن جاتی ہے, کیونکہ اس نے پاکستان میں شادی کرنی ہے, اس کو پہلے جاب کرنی ہے, اس کو گھر خریدنا ہے, اس کو اپنے بینک میں اتنے پیسے دکھانے ہیں, اتنا ٹیکس دینا ہے, پھر اس لڑکے کا ویزا اپلائی کرنا ہے, اور اس میں 2-3 سال لگیں گے. اتنے میں بدمزگیاں ہو چکی ہوتی ہیں دور رہنے کی وجہ سے, میاں بیوی میں وہ الفت محبت نہیں ہوتی, ویزا تو لگ جاتا ہے, میاں نہیں آتا, اور لڑکی کہتی ہے میں نے رہنا نہیں, آ جائے تو وہ نہیں رہتی رکھتی, اور وہ نہ آئے تو وہ نہیں, اور کیا کیا مسئلے ہیں. لکھ لیجئے, میں ایک جملہ بول دیتی ہوں, شاید یہ آسان ہو جائے. کوئی حدیث نہیں ہے, کوئی فتویٰ نہیں ہے, پوری کوشش کیجیے اپنے شہر میں شادیاں کیجیے. میں ملک کی بھی بات نہیں کرتی, آج ماحول اتنی جلدی بدلنے لگے. آپ جوہر آباد سے خوشاب والوں کے لیے کیا سوچتے ہیں, اور خوشاب والے جوہر آباد کے لیے کیا سوچتے ہیں, یہ مجھے نہیں پتا, لیکن ہمارے ہاں تو نام لیے جاتے ہیں, سیالکوٹی لاہوری ایسے ہوتے ہیں, یہ کراچی والے, یہ حیدرآبادی, یہ اردو اسپیکنگ. مت دیجیے اپنی بیٹیاں ان کو جدھر جا کر آپ نے پھر باتیں کرنی اور سننی ہیں. دی بیسٹ شادی اپنے شہر میں. جو بھی ہوگا, لڑکیوں کا بھی دل لگا رہتا ہے, ماں باپ پاس ہوتے ہیں, پردیس میں بھیج کر بچیوں کو رسوا نہ کریں. بڑے مسئلے ہیں اس میں, دونوں طرف ہیں, لڑکی ادھر جائے یا لڑکا ادھر جائے, دونوں ایشوز ہیں. موسیٰ نے کہا بھائی میری بیوی یہ مرد لے کے جا سکتا ہے, جہاں مرضی لے جائے, اور اگر شادی کے وقت نکاح نامے پہ یہ اسٹیمپ پیپر پہ لکھایا ہوتا نا, کہیں لکھواتے ہیں, اکلوتی بیٹی ہے, وہ کہتے ہیں اس کو ساری عمر تم ادھر ہی رکھو گے. اب شادی کے 2 سال بعد میاں کی جاب باہر آ گئی اور بہت اچھی آفر آئی, اب کیا کریں؟ ایسی شرطیں نہیں رکھنی چاہیے. نکاح شرط پہ ہو تو نکاح ہی ٹوٹ جاتا ہے, ویسے بھی ایسی باتیں نہیں کرتی. ایک جملہ یاد رکھ لیں, ماں باپ, بھائی بہن, جو بھی رشتہ شادی کراتے ہیں, 100 باتیں بھی لکھوا لیں گے نا شادی کے وقت میں, بیٹی نہیں خوش رہے گی جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوگا. شرطوں پہ گھر نہیں نبھتے, یہ پیار اور محبت کے سودے ہیں, یہ دلوں کے سودے ہیں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے لے جائیے, آپ کی بیوی ہے, میں اس کو کیوں روکوں, اور موسیٰ لے چلے. روایات سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت وہ پریگننٹ بھی تھی, سفر کی حالت, بیوی جا رہی ہے, انکار نہیں کیا. دیکھیے, مانیے نہ مانیے, مرد کی بڑائی کو ماننا پڑے گا بیوی کو. مرد امیر ہے, مرد قوام ہے, اگر اس کو مان جائیں گے نا تو سیکیور رہیں گے. کتنا مزہ آئے گا, پیسے دیں, کس سے پیسے مانگتے ہیں, جس کو بڑا سمجھتے ہیں. اور جو بچیاں کما کے کہتی ہیں ہم رکھیں گے تمہارے ہاتھ میں, پھر وہ بیوی نہیں بنتی, وہ پھر باس بن جاتی ہیں. تو ہمیشہ فطرت کے ساتھ میچ کیجئے, زندگیاں خوبصورت ہوں گی. اب رستے میں نبوت ملتی ہے. کیا ہوا, موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے, تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں یا آگ کا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک سکو. یعنی بڑے ہی ٹیکنگ کیئر ہسبینڈ ہے. بیوی سے کہا بیٹھو, میں کچھ لے کے آتا ہوں, جا کے دیکھوں. بس جب وہاں پہنچے تو بابرکت زمین کے میدان کے دائیں کنارے کے درخت میں سے آواز دیے گئے کہ اے موسیٰ, یقیناً میں ہی اللہ ہوں, سارے جہانوں کا پروردگار. کیا دل کی حالت ہوئی ہوگی, اچھل کے حلق میں نہیں آ گیا ہوگا. یہاں ذرا سا بولوں, موسیٰ کو تو طور میں جا کر یہ آواز ملی, آپ کو کبھی جائے نماز پہ کھڑے ہوئے یہ آواز آئی؟ جب آپ کہتے ہیں کہ یا کنا بدو یا کنستائیں, اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ بھی آپ کو آگے سے پکارتا ہے حمدانی عبدی. اپنی نمازوں کو ہم زندہ کریں. اللہ میری نماز سب سے اچھی ہو جائے اور آپ کی مجھ سے بھی اچھی ہو جائے. کچھ لینے گئے تھے، مل کچھ اور گیا. وہ کہتے ہیں نا، آگ لینے گئے، پیغمبری مل گئی. کچھ لینے گئے تھے، دینے والے بن کر آ رہے ہیں، ہدایت دینے والے. دیکھیے، یہاں آپ کے لیے ایک بڑا سینسٹیو سا جملہ بولوں، آپ بھی تو یہاں دورہ قرآن ہی تو کرنے آئے ہیں صرف، لیکن آپ میں سے کچھ لوگ یہاں سے اب جائیں گے نہیں. وہ جب تک کچھ دینے والے نہ بن جائیں، وہ نہیں یہ راستہ چھوڑیں گے. کتنے ہیں آپ میں سے وہ ہاتھ کھڑا کریں؟ الحمدللہ. اللہ آپ سب کو ہمیشہ کے لیے روک لے. اب ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے. یہ جملہ کب بولتے تھے ہم؟ جب من پسند رشتہ دار گھر میں آتا ہے. نہیں پھپھو، ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. پھپھو دو دن اور رہ لیں. تو میں بھی آپ سب سے کہہ دوں، آپ مجھے نہ کہیے گا، لیکن آپ کو میں اب جانے نہیں دوں گی. کتنے لوگ ہیں جو میرا یہ مان قائم رکھتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی نہ لے جائے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد گمراہ نہ کرے. اتنی پیاری چیز چکھنے کے بعد کوئی جاتا ہے؟ دیکھیں، جب تک چکھی نہ ہو نا، پھر تو بندے کو نہیں پتا ہوتا ٹیسٹ کیا. ٹیسٹ آ گیا، آپ چھوڑیں گے؟ کہتے ہیں کہ فقیری کے بعد شاہی گوارا ہو جاتی ہے، شاہی کے بعد فقیری گوارا نہیں ہوتی. میں آپ سب کو دعا دوں گی کہ اللہ آپ کے سینوں کو اس قرآن کے لیے کھول دے. اللہ آپ کے دل ایسے کھول دے کہ آپ پورے کے پورے قرآن اس میں سمائیں اور جا کے انسانیت کی خدمت کریں. یہ آپ اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے لے رہے ہیں، اور اللہ ہمارے لیے ایسا ہی کرتے. اللہ اکبر. اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اس نے دیکھا کہ وہ سانپ کی طرح پھن پھیلا رہی ہے، تو پیٹ پھیر کر واپس ہو گئے اور مڑ کر رخ بھی نہ کیا. ہم نے کہا ہے موسیٰ، آگے آ، ڈر مت، یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. آپ موسیٰ کے سنیریو کو سمجھیں. اگر کرنا ہے تو رات کو ذرا تھوڑا سا باہر صحرا میں جا کر دیکھ لیجئے. اندھیری رات، پہلے تو آواز آئی کہ انی انا اللہ، اور پھر کہا یہ ہاتھ میں کیا، القحا، پھینک اس کو. پھینک دیا، کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تو کر دیتا ہوں. اور جب پھینکا تو ایک دم سانپ بن گیا، تو موسیٰ کی تو جان نہ نکلی، انسان تھے، بشر تھے. تو کہا نہیں نہیں نہیں، ڈریے مت، آئیے، لکھ لیجئے. دین کی ابتدا کے سفر میں ہمیں ہر حکم سانپ لگتا ہے. یعنی آپ میں سے ہو سکتا ہے 10-15% ایسے لوگ ہوں جو پہلی دفعہ قرآن سن رہے ہیں. ہیں کوئی ایسے تو ہاتھ کھڑا کریں. کن کا یہ پہلا دورہ قرآن ہے؟ الحمدللہ، میری ساری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. بندہ بہت ڈر جاتا ہے پہلی دفعہ قرآن سن کے، ساری خرابیاں اپنے اندر دکھتی ہیں. ہائے یہ بھی یہ، جیسے ڈاکٹر کی دکان پہ بیٹھے ہو نا، تو وہ دیواروں پہ جو بورڈ لگے ہوتے ہیں، کینسر کے مریض کی علامتیں، شوگر پیشنٹ کی علامتیں، مائیگرین کی علامتیں، تو ساری پڑھے نا تو دل میں آتا ہے یہ میرے اندر ہے، یہ بھی میرے اندر ہے، مجھے شوگر بھی ہے، مجھے یہ بھی ہے، مجھے وہ بھی ہے. قرآن پڑھتے ہوئے بھی ایسے لگتا ہے. تو ڈریے نہیں، یہ صرف شروع میں ہوتا ہے. اللہ نے موسیٰ کو پہلے دن یہ تجربہ کرا دیا کہ اللہ کے حکم پہ کچھ چھوڑنا پڑے گا. خوف دلا دیا، لیکن ساتھ ہی امید ہے. کیسے؟ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال، وہ بغیر کسی کے قسم کے روک کے چمکتا ہوا نکلے گا، بالکل سفید، اور خوف سے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. پس یہ دونوں معجزے تیرے لیے، تیرے رب کی طرف سے ہیں، فرعون اور اس کی جماعت کی طرف. یقیناً وہ سب کے سب حکم نہ ماننے والے اور نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، پروردگار، میں نے ایک آدمی قتل کر دیا تھا، 10 سال گزر گئے، ابھی تک اپنا وہ گناہ، جو گناہ بھی نہیں تھا، خطا تھی، وہ نہیں بھولی. اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اور میرا بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے. آ جائیں بھائی کے رشتے پہ. پیچھے کس کا رشتہ کس سے دیکھا؟ بہن کا بھائی سے. یہاں کس کا ہے؟ بھائی کا بھائی سے. جب دل صاف ہوتے ہیں نا، اور دل کھلے ہوتے ہیں، تو بھائیوں سے مقابلے نہیں کیے جاتے، بلکہ اپنے لیے جو پسند کریں وہ ہی اپنے بھائیوں کے لیے پسند کیا جاتا ہے. اللہ سے فرمائش کریں کہ میرے بھائی کو نبی بنا دے، اور تو اسے میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیں گے. اللہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ بھی اس دین کے کام کو مضبوط کر دے. اللہ ہمارے بھائیوں سے بھی دین کے کام لے لے اور ان کو معاون اور مددگار بنا دے اس راستے میں ہمارا. اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے, فرعونی تم تک پہنچ ہی نہ پائیں گے بس سبب ہماری نشانیوں کے. تم دونوں اور تمہاری تابع داری کرنے والے ہی غالب رہیں گے. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کھلے معجزے لے کر پہنچے, وہ کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے, ہم نے اپنے اگلے باپ داداؤں کے زمانے میں کبھی نہیں سنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے میرا رب تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے جو اس کے پاس کی ہدایت لے کر آتا ہے اور جس کے لیے آخرت اچھا انجام ہوتا ہے, یقیناً بے انصافوں کا بھلا نہ ہوگا. فرعون کہنے لگا اے درباریو میں تو اپنے سوا کسی کو تمہارا معبود نہیں جانتا, سن اے حامان تو میرے لیے مٹی کو آگ سے پکوا, پھر میرے لیے ایک محل تعمیر کر تو میں موسیٰ کے معبود کو جھانک لوں, اسے میں تو جھوٹوں میں سے گمان کرتا ہوں. دیکھیں دل میں تکبر ہوتا ہے نا تو بندہ اسی طرح کی باتیں کرتا ہے. اللہ اکبر. اس نے اور اس کے لشکروں نے ناحق طریقے سے ملک میں تکبر کیا اور سمجھ لیا کہ وہ ہماری جانب لوٹائے ہی نہ جائیں گے. بلاخر ہم نے اس کے لشکروں کو پکڑ لیا اور دریا برد کر دیا. اب دیکھ لے کہ ان گناہ گاروں کا انجام کیسا ہوا, اور ہم نے ان کو ایسے امام بنا دیا کہ لوگوں کو جہنم کی طرف بلائیں اور روز قیامت مطلق مدد نہ کیے جائیں گے. اور ہم نے اس دنیا میں بھی ان کے پیچھے اپنی لعنت لگا دی اور قیامت کے دن بھی بدحال لوگوں میں ہوں گے. تو یہ تھا موسیٰ کا سفر مدین سے مصر کی طرف. کیا سیکھا؟ اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں رکھنا. قتل تک ہو چکا ہو اللہ پھر بھی چن لیتا ہے. ہم کہتے ہیں 900 چوہے کھا کر بلی. کبھی دیکھا آپ نے کسی بلی کو خانہ کعبہ کی حد میں؟ تو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے. دوسری بات دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام سے قتل ہوا تھا نا, خطا تھی. عام لوگوں سے جب کوئی گناہ ہو جائے تو شیطان اس کے پاس آ کر کیا کہتا ہے؟ گلٹ. لو ماضی میں اتنا کچھ کر چکی ہو, اب لوگوں کو قرآن پڑھاؤ گی, کس منہ سے پڑھاؤ گی؟ تو کبھی اگر ایسی سوچ آئے تو بولیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یاد رکھیے کہ اللہ کو بندے کا سچ چاہیے ہوتا ہے. جتنا آپ کے اندر سچ ہوگا نا اللہ آپ کو کام کا بناتا جائے گا. یہ دنیاوی طور پہ گناہوں میں پڑ جانا یا کبھی حالات ہی ایسے نہ بنے کہ آپ نیکی کریں یہ الگ بات ہے. اصل میں اللہ ارادوں کو پڑھ لیتا ہے. دعا کیجئے اللہ آپ کو بھی چن لے, مجھے بھی چن لے. موسیٰ لکنت والے تھے, ہارون سے چھوٹے تھے مگر چنے گئے کیونکہ دل بڑا تھا, تنگ نظر نہیں تھے. تنگ نظر لوگوں کو اللہ نہیں چنتا. پھر اور کیا سیکھا؟ علم مومن کی مدد کر کے اس کے ہاتھ مضبوط کرتا ہے. اس لیے علم حاصل کرنا ہے. میں کون سا علم حاصل کرتی ہوں اپنے آپ سے پوچھنا ہے. دنیا میں اوروں کو اپنا رہنما سمجھنے والے قیامت کے دن پچھتائیں گے. ظالم کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اور اگر اللہ نے کوئی نعمت دی ہے تو اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. اب ایک قسم کا موسیٰ کا قصہ ایک کنارے پہ لگا, ایسے لگا جیسے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ساری کہانی سنا رہے تھے. اور بیچ میں اب اس رکوع میں دیکھیے گا تین بار اللہ تعالیٰ نبی کے لیے ایک جملہ بولیں گے, وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ آپ وما کنتا وما کنتا وما کنتا, آپ نہیں تھے آپ نہیں تھے. کب؟ جب موسیٰ کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا. تو آئیے ترجمے سے دیکھتے ہیں کیا چیزیں. 43 سے 50 ٹاپک لکھیے, آپ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم حاضر اور ناظر نہیں تھے. کیسے نہیں تھے؟ آئیے قرآن سے دیکھتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ان اگلے زمانے والوں کو ہلاک کرنے کے بعد ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب عنایت فرمائی جو لوگوں کے لیے دلیل اور ہدایت اور رحمت ہو کر آئی تھی تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. کیا پتہ چلا؟ کتابیں چومنے چاٹنے کے لیے نہیں آتی, بلکہ کتابیں آتی ہیں نصیحت لینے کے لیے. اور طور کے مغرب کی جانب جبکہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم احکام کی وحی پہنچائی تھی, نہ تو آپ اس وقت موجود تھے اور نہ آپ دیکھنے والوں میں سے تھے. ظاہر ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے سے پہلے کے واقعات بتائے جا رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ ساری باتیں آپ کو میں وحی کے ذریعے سے بتا رہا ہوں, آپ کو اگر میں نہ بتاتا تو آپ کو نہیں پتا تھی. لیکن ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر لمبی مدتیں گزر گئیں, اور نہ تو آپ مدین کے رہنے والوں میں سے تھے کہ ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے, بلکہ ہم ہی رسولوں کے بھیجنے والے ہیں. اور نہ تو آپ طور کی طرف تھے جبکہ ہم نے آواز دی, بلکہ تیرے پروردگار کی طرف سے ایک رحمت ہے, اس لیے کہ آپ ان لوگوں کو ہوشیار کر دیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں پہنچا, کیا عجب کہ وہ نصیحت حاصل کر لے. اگر یہ بات نہ ہوتی کہ نہیں ان کے اپنے ہاتھوں آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی تو یہ کہہ اٹھتے کہ ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں کی تابے داری کرتے اور ایمان والوں میں سے ہو جاتے. پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ پہنچا تو کہتے ہیں یہ وہ کیوں نہیں دیا گیا جیسے دیے گئے تھے موسیٰ. اچھا تو کیا موسیٰ کو جو کچھ دیا گیا تھا اس کے ساتھ لوگوں نے کفر نہیں کیا تھا؟ یعنی لوگ وقت کے نبی کی بات نہیں مانتے اور بعد میں اس کو یاد کرتے. صاف کہا تھا کہ یہ دونوں جادوگر ہیں جو ایک دوسرے کے مددگار ہیں, ہم تو ان سب کے منکر ہیں. کہہ دیجئے کہ اگر سچے ہو تو تم بھی اللہ کے پاس سے کوئی ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت والی ہو, میں اسی کی پیروی کروں گا. کیا پتہ چلا کتاب کی ضرورت ہوتی ہے ہدایت کے لیے. پھر اگر وہ تیری بات نہ مانے تو تو یقین کر لے کہ یہ صرف اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر اور بہکاوا کون ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو. ہائی لائٹ کیجئے گا اس کو, خواہشوں کی پیروی انسان کو رسوا کر دیتی ہے, اور خواہش بھی کون سی؟ بغیر ہدم من اللہ, بغیر ہدایت کے اللہ کی طرف سے. یہ صرف اس لیے کہ اپنی خواہش کی پیروی کر رہے ہیں, اور اس سے بڑھ کر بہکاوا اور کون ہوگا جو اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہوا ہو بغیر اللہ کی رہنمائی کے. بے شک اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس حصے میں کیا سیکھا؟ قرآن کتاب ہدایت ہے تاکہ لوگ اس سے سبق سیکھیں. اللہ اپنی رحمت میں سے جس کو چاہے جتنا علم دے دے. خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنی, ظلم سے بچنا ہے, ظلم چھوڑنا پڑے گا ہدایت پانے کے لیے. اور اس کے بعد آیت نمبر 51 سے 60, ٹاپک لکھیے, ہدایت کی نعمت کے بغیر کوئی چیز نعمت نہیں. بہت بڑی بات ہے. دوسری بار یہ جملہ آیا آج. آپ کو کچھ بھی ملا ہوا ہے نا, جب تک آپ کو وہ استعمال نہیں کرنا آتا آپ اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, استعمال نہیں کرنا آتا, مائکرو فون ہے, یوز کرنا نہیں آتا, تو کس کام کا؟ اسی طرح سے جب اللہ دوسری نعمتیں آپ کو مجھے دیتا ہے, مال, اولاد, گھر, تو آپ کا مال, اولاد, گھر کدھر جائے گا؟ مثلا مال ہے, استعمال نہیں کرنا آتا نا, تو آپ گل چھڑے اڑائیں گے, ہزاروں کی چیزیں خرید کے لائیں گے اور ایک دن استعمال کر کے پھینک دیں گے. اور اسی طرح سے آپ کے پاس گاڑی ہے, چلانی نہیں آتی, کیا فائدہ؟ اولاد ہے اور اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنانا نہیں آتا, تو وہ اولاد آنکھوں کے آنسو بن جائے گی. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر فرماتے ہیں, وَلَقَدْ بَسَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ, اور ہم پے در پے ان لوگوں کے لیے اپنا کلام بھیجتے رہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں. اللہ کبھی بھی لوگوں سے مایوس نہیں ہوتا, بار بار سیکھنے کے موقع دیتا ہے. جس کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عنایت فرمائی وہ تو اس پر ایمان رکھتے ہیں, اور جب اس کی آیتیں ان کے پاس پڑھی جاتی ہیں تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ اس کے ہمارے رب کی طرف سے حق ہونے پر ہمارا ایمان ہے, ہم تو اس سے پہلے ہی مسلمان ہیں. یہ اپنے کیے ہوئے صبر کے بدلے دوہرا اجر دیے جائیں گے. یہ ان کی بدی کو ٹال دیتے ہیں, اور ہم نے جو انہیں دے رکھا ہے اس میں سے دیتے رہتے ہیں. اور جب بیہودہ بات کان میں پڑ جاتی ہے تو اس سے کنارہ کر لیتے ہیں. اللہ ہمیں یہ ساری خوبیاں دے دے. اور کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے عمل ہمارے لیے اور تمہارے عمل تمہارے لیے, تم پر سلام ہو, ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے. کیا پتہ چلا بحثیں نہیں کرنی چاہیے. آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں کر سکتے, بلکہ اللہ ہی جسے چاہے ہدایت کرتا ہے, ہدایت والوں سے وہی خوب آگاہ ہے. کہنے لگے, اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابے دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. اس کو ہائی لائٹ کیجیے گا. ہر دور میں شیطان نے لوگوں کو اس خیال کی وجہ سے دین پہ عمل سے روکا, اور وہ کیا, اگر دین پہ عمل کریں گے تو دنیا چھن جائے گی. بیٹی نے حجاب شروع کر دیا تو رشتے نہیں آئیں گے, بیٹے نے داڑھی رکھ لی تو کوئی لڑکی نہیں دے گا, اور ہم تو آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائیں گے, آؤٹ کاسٹ ہو جائیں گے. آج بھی سننے کو بہت آنا چاہتے ہیں, بٹ سن کے جو تبدیلی کا اندر سے ایک خیال اٹھتا ہے نا, وہ ابھی ذہنی طور پہ تیاری نہیں ہے. اس لیے کہتے سننا چھوڑ دو. سنیں گے تو عمل کرنا پڑے گا, عمل نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے. تو اس کا پھر ہم نے حساب کتاب یہ نکالا کہ پھر سننا ہی چھوڑ دو. مجھے تو آج تک نہیں ملا 20 پاروں میں, آپ کو بھی نہیں ملا, اور میں آپ کو یقین دلاؤں اگلے 10 پاروں میں بھی ایک بھی جگہ آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی کہ قرآن جو سنے گا بس اسی کو عمل کرنا پڑے گا, اور جو نہیں سنے گا وہ محفوظ ہے, وہ مزے کرے, وہ موجے کریں, وہ گل چھڑے اڑائیں, وہ عید کی تیاریاں کریں, وہ ٹائم کل کریں. نہیں, آپ سنیں آپ نہ سنیں کرنا پڑے گا. آپ ٹیچرز بیٹھی ہیں ادھر بہت ساری, پیپر والے دن بچہ آیا ہی نہیں. آپ کہتے ہیں 25 میں سے 24 آ گئے, یہ کدھر گیا؟ اب کیا ہوا, فون کیا, پتہ کیا, وہ کدھر ہے بھائی, وہ کدھر ہے؟ کہتے میں نے سنا ہی نہیں کہ آج امتحان ہے, مجھے نہیں پتا تھا آج امتحان ہے, مجھے ایسے ہی پاس کر دیں. کریں گے اب آپ اس کو بلائیں, دوبارہ پیپر دیں, اگلے سال بلائیں, آپ اس کو اگلی جماعت میں نہیں بھیجیں گے. تو جب ایک ٹیچر یہ بات نہ سنے کہ بھائی چونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ پیپر ہے اور تم کلاس میں ہی نہیں آئے چونکہ, تو ٹیچر نے پڑھایا کیا تھا, تو تمہارا ٹیسٹ معاف کر دوں, تو اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے کیسے چھوڑے گا. اس لیے یہ جملہ چھوڑ دیجئے, بلکہ دعا دیجئے ان لوگوں کو جن کے توفیل آپ نے سنا اور آپ نے اپنے اعمال کی اصلاح کر لی. جو آج اس جگہ بیٹھ کے نہیں سن رہا نا اپنی برائیاں, وہ قیامت کے دن سب کے بیچ میں میدان حشر میں سنے گا. آج تو سن کے بدل لیں گے, ماشاءاللہ بہت کچھ بدلنا ہے ہم نے, کوئی بری بات نہیں ہے, اور بھی اجر ہے. وہاں جا کر سنا تو کیا فائدہ ہوگا. دیکھیے کینسر کے مریض کو بالکل آخری دنوں میں پتہ چلے کہ کینسر ہے, خوش ہوگا, کتنے اچھے ہیں آپ, پہلے ڈائگنوز ہی نہیں کیا, سن لیتا تو دوا کھانی پڑتی, علاج کرنا پڑتا, سسک سسک جاتا, اب میں اچانک مر جاؤں گا. ہمیں تو ایک ہی گلہ پڑتا ہے, وقت سے پہلے کیوں نہیں پتہ چل گیا, علاج کرا لیتے. تو آج وقت ہے, ابھی نامہ اعمال کھلے ہیں, ابھی انڈو بھی کر سکتے ہیں, ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں, کاپی اینڈ پیسٹ بھی کر سکتے ہیں, ملٹی پلائی بھی کر سکتے ہیں اپنی نیکیوں کو. آج سارا کمپیوٹر سسٹم آپ کے میرے ہاتھ میں, کل جب بند ہو جائے گا تو پھر کتاب زندگی بند ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ میں آج ہی سیکھنے والا اور عمل والا بنا دے. اب پھر سنیے جملے کو. کہنے لگے, اگر ہم آپ کے ساتھ ہو کر ہدایت کے تابع دار بن جائیں تو ہم تو اپنے ملک سے اچک لیے جائیں. کیا ہم نے انہیں امن و امان اور حرمت والے حرم میں جگہ نہ دی, جہاں تمام چیزوں کے پھل کھینچے چلے آتے ہیں جو ہمارے پاس بطور رزق ہیں, لیکن ان میں سے اکثر کچھ نہیں جانتے. جواب ہے اس میں, تم سوچتے ہو دین پہ آئیں گے تو کھائیں گے کہاں سے, دین پہ آئیں گے تو دوستیں چھوڑ دیں گی, رشتہ دار ناراض ہوں گے. اللہ کہتے ہیں حرم میں پھل کہاں سے آتے ہیں, دیکھیں چاروں طرف صحرا ہے اور بیچ میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا. آپ سردیوں میں جا کر دیکھیں تو گرمیوں کے پھل, گرمیوں میں جائیں تو سردیوں کے پھل. مجھے تو لگتا ہے کہ اللہ کی بات مان لیں تو آپ کی زندگی بھی حرم جیسی ہو جاتی ہے. کبھی کسی چیز کی سپلائی رکتی ہی نہیں ہے. لوگوں کو تو جا جا کر دھکے کھانے پڑتے ہیں کچھ چیزوں کو لینے کے لیے, اپنی ضروریات کے لیے. وہ چیزیں دھکے کھاتی آپ کے پاس آ جاتی ہیں کہ آپ قبول کر لیں. مت کہیے کہ دین پہ آنے سے دنیا نہیں بنتی, بنتی ہی دنیا ہے. آخرت تو صرف چونگے میں مل جائے گی انشاءاللہ. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, یہ جملہ بھی لکھ لیں, دین پہ عمل کرنے سے پہلے ہماری دنیا خوبصورت ہوگی, پھر آخرت. اور جس کی دنیا اچھی ہو گئی تو ایک نقد نشانی ہے کہ اللہ نے آخرت میں بھی بہت کچھ دینا ہے, اور اللہ ہمیں محروم نہ کرے. اور ہم نے بہت سی بستیاں تباہ کر دیں جو اپنے عیش و عشرت میں اترانے لگی تھیں، یہ ہیں وہ ان کی رہائش کی جگہیں جو ان کے بعد بہت ہی کم آباد کی گئیں، اور ہم ہی ہیں آخر سب کچھ کے وارث۔ آپ میں سے کسی کا آبائی گھر ہے؟ آبائی گھر سمجھتے ہیں نا، جہاں آپ کے دادا دادی رہتے تھے، نانا نانی، ہے نا؟ جائیے گا ایک دن، یقین کریں کہ بعض دفعہ وحشت ہونے لگتی ہے۔ وہ گھر جس کے گلی کے کونے سے کہکہوں کی اور شور و غل کی اور بچوں کے چہچہانے کی آوازیں آتی تھیں، وہ ایسے لگتا ہے ویران۔ کدھر گئے اس کو بنانے والے، کدھر گئے اس کو آباد کرنے والے؟ بچوں نے تو اپنے اپنے گھر بنا لیے، کوٹھیاں خالی رہ گئیں۔ آج اس شہر میں بھی بہت سارے گھر خالی پڑے ہیں، صحیح کہہ رہی ہوں میں؟ ماں باپ نے بڑے بڑے گھر بنائے تھے، چار چھ بچے ہیں، پالیں گے، کھائیں گے، بعد میں رہیں گے۔ ایک بچہ ایک ملک شہر پڑھنے گیا تو وہاں سیٹ ہو گیا، دوسرا ادھر چلا گیا، اور ماں باپ کے خالی گھر ادھر پڑے ہیں۔ کسی نے مجھے بتایا کہ خالی گھر ہے کسی کا، تو انہوں نے کسی بابا جی کو دے دیا، وہ وہاں بیٹھ کر تعویذ دیتے رہتے ہیں لوگوں کو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، منتیں مرادیں ہوتی ہیں وہاں بیٹھ کر۔ اللہ نہ کرے میری آپ کی چھوڑی ہوئی جائیدادوں کے ساتھ یہ شرکیہ کام ہو۔ کرنا ہے کچھ تو دنیا میں اپنے ہاتھ سے ان کو آباد کیجئے اور اللہ کے ساتھ سودے کر لیجئے۔ تیرا رب کسی ایک بستی کو بھی اس وقت تک ہلاک نہیں کرتا جب تک ان کی اس بڑی بستی میں اپنا کوئی پیغمبر نہ بھیج دے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا دے۔ اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرتے ہیں جبکہ وہاں والے ظلم و ستم پر کمر کس لیں۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے، میں اس جو کو لمبا کروں، آپ اپنے اوپر لیجئے، آپ کو جو کچھ دیا گیا ہے، سوچئے چند سیکنڈ میں، اپنی نظروں میں پورے گھر کو گھما لیں، باہر کو، گاڑی کو، بزنس ہے کوئی مرد ہے تو اس کی فیکٹری، لینڈ کروزر کھڑی ہے باہر، ہونڈا سیوک کھڑی ہے باہر۔ اب اس آیت کو سنیے تو پھر انشاءاللہ ضرور دل کھلے گا، کیونکہ ہمیں اپنا فائدہ بہت پیارا ہے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا جَبْكِ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى افلا تعقلون۔ اب اس کو انجوائے کریے گا۔ اور تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے صرف دنیا کی زندگی کا سامان اور اس کی رونق ہے، سچ ہے نا؟ یہ بھی تب جب ہم انجوائے کر لیں، ہم تو اپنی آدھی سے زیادہ چیزوں کو انجوائے بھی نہیں کرتے۔ ہاں اللہ کے پاس جو ہے وہ بہت بہتر اور دیر پا ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں دیکھیے عقل کی بات ہے، اس میں علم والا ہونے کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ پیسے والا ہونا، علم والا ہونا، یہ سب پیچھے کر دیجئے، صرف عقل سے پوچھئے باقی رہنے والی چیزیں اچھی ہوتی ہیں کہ چھوڑ کے جانے والی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اہل ورا تھے، تقوی کا اعلیٰ درجہ ورا، جائز کو بھی چھوڑ دے بندہ۔ کوئی ان کے گھر آیا، سامان ہی نہیں ہے۔ کہنے لگے ابو ذر سامان کدھر ہے؟ کہنے لگے وہ دوسرے گھر بھیج دیا۔ اس نے کہا اچھا، ان کے دو گھر ہوں گے، ماشاء اللہ، بیٹی ہے کوئی ان کی؟ ایک تو بیٹی کو ہی دینا ہوگا، ہاں؟ نہیں۔ کہنے لگے اچھا دوسرے گھر ہے؟ کہا ادھر کیوں نہیں رکھتے؟ کہا یہاں کا مالک یہاں رہنے ہی نہیں دیتا تو سامان کیوں رکھوں۔ بعد میں پتہ چلا وہ دوسرا گھر آخرت کا ہے، کیونکہ وما عند اللہ خیر وابقا۔ عقل مند لوگ آگے جمع کراتے ہیں، جہاں جانا ہوتا ہے نا وہاں چیزیں بھیجی جاتی ہیں، شفٹ ہوتے ہیں تو سامان اگلے گھر میں بھیجتے ہیں کہ پیچھے چھوڑ جاتے ہیں۔ ہم میں سے کسی کی موت کا نہیں پتہ کب آ جائے، خود سے سوال کیجئے، میں نے اپنی چیزیں آگے بھیج دی ہیں؟ اور یاد رکھیے جہاں چیزیں ہوتی ہیں نا وہاں دل لگتا ہے۔ گھر کس کو کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ جہاں بیکار چیزیں پڑی رہیں آپ کے استعمال کی، دل ہی وہاں لگتا ہے۔ میں گھر جاتی ہوں، کیا مطلب وہاں چیزیں پڑی ہیں؟ کسی کے گھر مہمان بن کے جائیں، ایک سوٹ کیس لے گئے، دو چار جوڑے جوتیاں، دل ہی نہیں لگتا، کریں کیا، چیزیں تو گھر میں پڑی ہوئی، جو سوچے وہ ہو وہ تو لائے ہی نہیں۔ تو اگر آپ موت سے ڈر لگتا ہے نا تو اپنا سامان آگے بھیجیں، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا، آگے جانے کو دل کرے گا۔ تو یہاں ہم نے اہل کتاب کے علماء کی کچھ نشانیاں دیکھی آیت 52 میں، اللہ کے دوست ہوتے ہیں، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے دوہرا اجر ہے، زکوٰۃ صدقات اور خیرات بھی دیتے ہیں اور لغویات سے بچتے ہیں. پھر آیت نمبر 53 پہ ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں 98 نمبر کی, آپ نے فرمایا تین قسم کے لوگوں کو دوہرا اجر ملتا ہے. ایک اہل کتاب جو اپنے نبی کو مان کر پھر مجھ پر بھی ایمان لائے, غلام مملوک جو اپنے آقا کی فرما برداری کے ساتھ اللہ کے حق کی ادائیگی بھی کرے, اور وہ شخص جس کے پاس کوئی لونڈی ہو اور وہ اس کو ادب اور علم سکھائے پھر آزاد کر کے اس سے نکاح کر لے. اسی طرح آیت 56 کے ساتھ ایک روایت کیا ہے, یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نبی کی طرف بات ہے, اے نبی کسی کا ہدایت قبول کرنا تمہارے قبضے کی چیز نہیں, آپ پر تو صرف پیغام کو پہنچا دینا ہے. اب یہ ساری چیزوں کو لے کر پڑھتے ہیں اور اس پہ دیکھیں گے کہ ہمارے لیے عمل کی بات کیا ہے. توفیق قبول کرنے کی اللہ دیتا ہے, جیسے کہ فرمائے لیس علیک ہداہم, تیرے ذمہ ان کی ہدایت نہیں, وہ چاہے تو ہدایت بخشے, تو کیا پتہ چلا کہ ہدایت صرف اللہ کے ذمہ ہے. سیکھا کیا, جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر اور باقی ہے, ثابت قدم رہنا ہے اللہ دگنا اجر دے گا, برائی کو بھلائی سے دور کرنا ہے, بےہودہ باتوں سے گریز کرنا ہے, قرآن پاک کی دعوت کو قبول کرنا ہے اور ہدایت کو قبول کرنا ہے. چلیے آیت 61 سے 75 ٹاپک لکھ لیجئے, اللہ کائنات کا مدبر ہے, یعنی پوری کائنات کے نظام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ چلا رہے ہیں. افمن وعدناہ وعدا حسنا, کیا پس وہ شخص جس کو ہم نے نیک وعدہ دیا وہ قطن اس کو پا لینے والا ہے. مثل اس شخص کے ہو سکتا ہے جسے ہم نے دنیا کی زندگی کچھ یوں ہی سی دے دی, پھر بالآخر وہ قیامت کے روز پکڑا باندھا حاضر کیا جائے گا. کسی کو کہا جائے چار دن کے لیے صدر بن جاؤ, پھر بعد میں قید کر کے تمہیں جیل میں ڈال دیا جائے گا, کوئی بھی نہیں مانے گا. یہ حال ہے ان لوگوں کا جو دنیا میں موجیں کرتے ہیں لیکن کل جہنم کے جیل میں ڈال دیے جائیں گے. اور جس دن اللہ تعالیٰ ان کو پکار کر فرمائے گا, تم جنہیں اپنے گمان میں میرا شریک ٹھہرا رہے تھے کہاں ہیں وہ, جن پر یہ بات آ چکی, وہ جواب دیں گے ہمارے پروردگار یہی ہیں وہ جنہیں ہم نے بہکا رکھا تھا, ہم نے انہیں اس طرح بہکایا جس طرح ہم بہکے تھے, ہم تیری سرکار میں اپنی دست برداری کرتے ہیں اور یہ ہماری عبادت نہ کرتے تھے. کہا جائے کہ اپنے شریکوں کو بلا لاؤ, وہ کہیں گے, وہ بلائیں گے لیکن انہیں جواب تک نہ وہ دیں گے, اور سب عذاب دیکھ لیں گے کہ کاش یہ لوگ ہدایت پا لیتے. اس دن انہیں بلا کر پوچھے گا تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا. دیکھیے سب کا حساب ہونا. اس دن ان کی تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کریں گے, بھول جائیں گے سب کرنی والے اور جن پہ نظریں تھیں. ہاں جو شخص توبہ کر کے ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا, اور اب کرب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے, ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں, اللہ ہی کے لیے پاکی ہے, وہ بلند تر ہے ہر اس چیز سے کہ لوگ شریک کرتے ہیں. ان کے سینے جو کچھ چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے, وہی اللہ ہے, اس کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں, دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے, اسی کے لیے فرما روائی ہے اور سب اسی کی طرف پھیرے جاؤ گے. کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح, اگر اللہ تم پر رات ہی رات قیامت تک برابر کر دے تو سوائے اللہ کے کون معبود ہے جو تمہارے پاس دن کی روشنی لائے, ہے کوئی؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ پوچھئے یہ بھی تو بتا دو کہ اگر اللہ تم پر ہمیشہ قیامت کے تک دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ کے کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو, کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو؟ یہ بات یہاں رہ کر سمجھ نہیں آتی. کل رات ایک ویڈیو مجھے ملی, آج کل یعنی یہ جو جل رہے مہینے, تو ایک بردر نے لائیو ویڈیو بنا کر بھیجی ہوئی تھی اور بتایا کہ میں ابھی تراوی پڑھ کر نکلا ہوں, یہ پیچھے مسجد ہے, اور ساتھ ہی ادھر منہ کیا تو سورج, ادھر منہ کیا تو سورج, مڈ نائٹ سن. اگر کبھی آپ کو ناروے جانے کا موقع مل جائے زندگی میں تو مڈ نائٹ سن دیکھیے, گرمیوں میں جائیے, اور 22 جون سب سے بڑا دن ہوتا ہے نا سال کا, دو سورج بن جاتے ہیں, ابھی ایسے جسٹ ٹچ کرتا ہے ایسے اس کے ساتھ اور ساتھ ہی نیا سورج, یعنی پورا دن کھلا ہوا ہے جیسے سورج ہوتا ہے, اور وہ اس طرح بھی پڑھ کے نکلے ہیں جو نارتھ ناروے میں اوپر جا کے, یہ کون کرتا ہے؟ وہاں رات نہیں ہوتی گرمیوں میں, اور سردیوں میں سورج نہیں آتا, لمبی چھٹی پہ جاتے ہیں سورج, لانگ لیف, انبیلیویبل. میں فرسٹ ٹائم جب میرا پہلا سمر تھا ناروے میں, میرے لیے سب سے امیزنگ بات یہ تھی, موسٹ اسٹرینج, تراوی پڑھ کے نکلتے تھے ہم مسجد سے, جب میں آپ کو ابھی بھی بتاؤں, جو لوگ وہاں سن رہے ہیں وہ بھی کسی حد تک میری بات کو کریں گے, حالانکہ اب 8-9 سال میں سال پیچھے آ گیا, جب میں آئی تھی تو اور بھی دن ادھر تھے, لمبے تھے. یقین کریں کہ تراوی پڑھ کے ہم نکلیں تو باہر اتنی روشنی ہوتی ہے کہ آپ کتاب پڑھ سکتے ہیں, بالکل جیسے ابھی یہاں سے آپ اٹھیں گے آدھے کو گھنٹے کے بعد, ملگجا سا نہیں ہوتا کہ مغرب ہونے والی ہے اور عصر قضا ہو رہی ہے. یہ رات روزہ کتنے بجے کھلتا تھا؟ جب میں آئی تھی اس وقت 11:30 بجے کھلتا تھا, 11:30 روزہ کھولا, مغرب پڑھی, مغرب اور عشاء کے بیچ میں کھینچ کے ایک سے سوا گھنٹہ اس میں کھاتے پیتے جلدی نماز پڑھتے ہیں, مسجد جاتے ہیں. مسجد جائیں گے تو کیا ٹائم ہوا ہوگا, 12 بجے ہوں گے, نماز پڑھیں گے, تراوی پڑھ کے جلدی سے باہر آئیں گے اور بھاگیں جلدی سے گھر, کیونکہ اگر آتے ہی جلدی سے آپ نے سحری روٹی بنا کر نہ کھائی تو 2 بجے کے قریب اس وقت سحری بند ہو جاتی تھی, آج کل تقریباً 2:30 سے 3 بجے بند ہو رہی ہے. صرف 2 سے 2.5-3 گھنٹے کے لیے پورے دن میں یہ بیچ میں کرفیو اترتا ہے جس میں کھا لو پی لو جو مرضی کرو. آپ کی تو اتنی لمبی اتنے مزے کی رات ہوتی ہے, کھاتے رہیں پیتے رہیں. ہاں یہ کون کرتا ہے؟ یہ اللہ کہہ رہے سرمدا ہمیشہ کے لیے کر دوں. اور ایسی ایک رات آنے والی ہے کہ 3 راتوں لمبی رات ہوگی, اللہ ہمیں اس سے پہلے ہی توبہ کرنے والا بنا دے. پھر فرمایا اس نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے کہ تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو, یہ اس کے لیے کہ تم شکر ادا کرو. اور جس دن انہیں پکار کر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہیں, اور ہم ہر امت میں سے گواہ لگ کر لیں گے کہ اپنی دلیلیں پیش کرو, بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور جو کچھ بہتان وہ جوڑتے تھے سب ان کے پاس سے کھو جائے گا. تو کیا سیکھا؟ اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, شرک سے پاک ہے, اس کے سامنے توبہ کر کے نیک اعمال کی نیت کرنی ہے, روزے قیامت نجات کا راستہ نیک اعمال ہی ہوں گے, سینوں میں چھپے ہوئے راز اللہ جانتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے. چلیے اب سورت کے خاتمے کی طرف چلتے ہیں, آیت 76 سے 82, اور اس کے بعد پھر دوسرا برکو, ایک خاص کردار. لکھیے قارون, بکا ہوا شخص. قارون کون تھا؟ فائنینشیل ایکسپرٹ آف ایجپٹ. پیچھے آپ نے پڑھا نا فرعون, حامان, یہاں قارون ہے. قارون بنی اسرائیل میں سے ہی تھا لیکن اس کی ہمدردیاں فرعون اور فرعونی نظام کے ساتھ تھے. اللہ نے اس کو بہت دولت دی تھی, ابھی آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا. اتراتا تھا, تو ٹاپکس لکھ لیں پھر کیوں پڑھیں گے تو خود ہی سمجھ آ جائے گی بات. سب ٹاپک لکھیے, اچھا لگنا برا نہیں. یعنی آپ کہتے ہیں کیا ہم اچھے نہیں لگ سکتے؟ لگ سکتے ہیں, نو پرابلم ایٹ آل. اچھا لگنا برا نہیں مگر اترانا برا ہے. جب آپ اچھے لگ رہے ہیں اور اترا رہے ہیں اور کسی سے بات ہی نہیں کرتے اور آپ کی گردن اکڑتی ہے, شیک ہینڈ نہیں کرتے, ذرا سیم لگ جائیں گے, یہ بری بات ہے. پھر اس کا ایک اور ٹاپک لکھیے, علم کی دولت والے. قارون کی دولت سے بھی متاثر نہیں ہوئے, یہ میں آپ کو اور اپنے آپ کو کہوں گی. آپ کو جو علم مل رہا ہے نا, یہ قارون کی دولت سے بھی بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کر لیجئے. آئیے دیکھتے ہیں, ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغا علیہم. قارون تھا تو قوم موسیٰ سے لیکن ان پر ظلم کرنے لگا, ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی کئی طاقتور لوگ بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا سکتے تھے. ایک بار اس کی قوم نے کہا اترا مت, اللہ تعالیٰ اترانے والوں سے محبت نہیں رکھتا. ذرا سے کچھ فینسی ڈریسز اور خوب میک اپ, شادی کے موقع پہ تیاریاں, اور ریسپشن پہ کھڑے ہیں آپ برات کے انتظار میں کیونکہ آپ دلہا کی بہنیں ہیں یا دلہن کی بہنیں ہیں, اس اترانے کو بھی سمجھ لیں. دیکھیے شادیوں کے موقع پہ پتہ نہیں ہمیں ہو کیا جاتا ہے. جیسے ایک لڑکا تھا نا, تو وہ کوئی بتا رہی تھی کہ بال سیدھے کر رہا ہے, کر رہا ہے, جل لگا رہا ہے, پھر وہ 2 بال ایسے گھوڑے کی طرح کھڑے کر رہا ہے, پھر کبھی یوں, پھر کبھی یوں. میں نے کہا اس کو کیا ہو گیا, یہ نارمل ہے؟ کہتی شادی پہ جانے کی تیاری کر رہا ہے بچہ, اور پھر وہاں ایسے ٹور تھری پیس سوٹ گردن بھی اکڑی ہوئی, پہنیے کوئی بری بات نہیں, آپ تھری نہیں فور فائیو سکس سیون پیسز پہن لیجئے, اترانا نہیں ہے, آپ مہنگے کپڑے پہنے, اکڑ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اسٹیچو بن کے بیٹھے ہوئے کہ میں نے بڑے پیارے کپڑے پہنے. اور سب سے خوبصورتی پتہ کیا ہوتی ہے, کہ آپ کو خود پتہ بھی نہ ہو کہ آپ خوبصورت لگ رہے ہیں. یہ جو ادائیں دکھانا اور وہ ایسے بلیوں کی طرح چل کے دکھانا, کتنے پیسے لے کے لوگ جاتے ہیں وہاں وہ واک دیکھنے, یہ نہیں جائز, اس سے تھوڑا سا بچیے. چلیے اب سنیے, بہت زبردست رکوع ہے, پوری سورت کا کہہ لیجئے کہ نچوڑ ہے اس میں. جب پکڑنے لگا تو کچھ لوگوں نے, جن کو اللہ نے علم دیا تھا ان کو پتا تھا کہ یہ آرٹیفیشیل تکلفانہ حسن بیوٹی کچھ نہیں ہوتی, کہنے لگے اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش بھی رکھ اور اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھول جا. دی بیسٹ آیت ہے قرآن کی. اس سوال کے جواب میں پیش کر دیجئے, اگر کوئی پوچھ لے کہ اسلام کیا چاہتا ہے, مال نہ کمائیں, کما لیا تو نہ کھائیں, کھا رہے ہیں تو گناہ گار ہیں, پہن رہے ہیں تو گناہ گار ہیں, لوگ پوچھتے ہیں. پھر مال نہیں کماتے بیٹھے سب مرد گھر میں بیٹھے مزے کریں اور بس سو سو کے گزاریں کیونکہ پیسے تو اچھے ہی نہیں ہوتے, تو پھر ابو بکر کمر پہ کپڑے کی گانٹھے اٹھا کے کیوں جاتے تھے, اور حضرت عبد الرحمن پنیر کا بزنس کیوں کرتے تھے؟ تو یاد رکھیے, خوب کمائیے, حلال کمائیے, ہاں نمازوں کے وقت پہ نمازیں, حرام کی آمیزش نہ ہو, حق والوں کے حق نہ مارے جائیں, کمانا عبادت ہے, کریں کیا, اللہ نے جو دی اس میں کھائیے. مرد گھر میں کھانا لائے, کپڑے لائے, بیوی کو پیسے دے, بچوں کو دے, لیکن جس چیز کا ادھر حصہ ہے اس کو نوٹ کر لیجئے گا, ولا تنس نصیبک, اپنا حصہ نہ بھولیے اس میں سے, لیکن اللہ کو بھی یاد رکھیے. مسئلہ کیا ہے کہ ہم آخرت کو فراموش کر کے جب اپنی دنیا کو کماتے ہیں وہ غلط ہے. تو ہائی لائٹ کیجیے آیت نمبر 77 کو, وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرۃ ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما احسن اللہ الیک. یہ ہے مال کا نظریہ. اب ترجمہ پڑھ لیجیے, اور جو کچھ تجھے اللہ نے دے رکھا ہے اس میں سے آخرت کے گھر کی تلاش میں بھی رکھ اور اپنے دنیا کے حصے کو نہ بھول جا, جیسے کہ اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی اچھا سلوک کر اور ملک میں فساد کا خواہاں نہ ہو, یقین مان کے اللہ مفسدوں کو ناپسند کرتا ہے. قارون نے کہا, اب اس کو یہ نصیحتیں کہاں اچھی لگتی, وہ تو اکڑا ہوا تھا, کہنے لگا یہ سب کچھ مجھے میری اپنی سمجھ کی بنا پر دیا گیا ہے. اس کو بھی نوٹ کریں, انما اوتیتہ علی علمی. آج لوگ کہتے ہیں یہ تکبر آج بھی ہے, جی بچوں کو پڑھایا ہے, لکھایا ہے, محنتیں کی ہیں, تبھی تو کامیاب ڈاکٹر بن گئے. یعنی اپنے نام کریڈٹ لینا اپنے کامیابیوں کے, اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. کیا اسے اب تک یہ معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے بہت سی بستی والوں کو غارت کر دیا جو اس سے بہت زیادہ قوت والے اور بہت بڑی جمع پونجی والے تھے, اور گناہگاروں کی باز پرس اس وقت نہیں کی جاتی, پس گناہگاروں کی باز پرس یعنی پکڑ اور گناہگاروں کی پکڑ ایسے وقت نہیں کی جاتی. پس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیا کی زندگی کے متوالے کہنے لگے. یہ اب آپ بھی سنیے, کبھی بھی کسی کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کے اوپر نظریں نہ گاڑیں. کیا کہنے لگے, کاش کہ ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے. وہ تو قارون نے اپنے اوپر سونے چاندی لادے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کچھ, ہم تو کسی کو ذرا سا کوئی برانڈیڈ جوڑا پہنا دیکھے تو ہم کہتے ہیں ہائے یہ مجھے ملتا, کاش. ایک ایکسپیرینس یاد آ جاتا ہے, مسجد سے ہم نکلے نماز پڑھ کے, گاڑیاں بہت ساری پھنسی ہوتی ہیں, پارکنگ لاٹ فل تھا, تو کسی کی گاڑی کھڑی تھی ہماری گاڑی کے پیچھے. میرے ساتھ ہی ایک سسٹر بھی تھی تو میں نے ان سے کہا کہ یہ سسٹر آپ کی گاڑی ہے, کہتی ہائے کاش میری ہوتی. اس کے اس لفظ سے مجھے پتہ چلا, بعد میں میں نے اپنے ہسبینڈ سے پوچھا, وہ کوئی برانڈیڈ گاڑی تھی, مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ گاڑی اتنے پیسے کی ہوگی, لیکن اس نے ایسے کھینچا کاش میری گاڑی ہوتی. یہ اللہ منع کرتا ہے, کیوں دیکھتے ہیں دوسروں کی چیزوں کو, اللہ سے مانگ لیجئے. اللہ اکبر, کہنے لگے کاش ہمیں بھی کسی طرح وہ مل جاتا جو قارون کو دیا گیا ہے, یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے. علم والے ان کو سمجھانے لگے کہ افسوس بہتر چیز تو وہ ہے جو ثواب کے طور پر ان کو ملے گی, مطلب یہ کہ دنیا میں جو ملا ہے پتہ نہیں ثواب ہے کہ آزمائش ہے یا پکڑ ہے, آخرت میں ملے گا تو انعام ہوگا انشاءاللہ. جو اللہ پر ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، یہ باتیں انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہیں جو صبر کرنے والے ہوں۔ یہ کون سا صبر ہے؟ دنیا کی ٹیمپٹیشن پہ صبر۔ آخر کار ہم نے اس کے محل سمیت زمین میں اس کو دھسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ وہ خود اپنے آپ کو بچانے والوں میں سے ہو سکا۔ کیا فائدہ ہوا؟ اب وہ کل تک جو رش کر رہے تھے، اب سنیے وہ کیا کہیں گے۔ اور جو لوگ کل تک اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کر رہے تھے، وہ آج کہنے لگے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کر دیتا ہے اور تنگ بھی؟ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی دھنسا دیتا۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ ناشکروں کو کبھی کامیابی نہیں ہوتی؟ تو کیا پتہ چلا؟ دنیا میں جو ملا ہے، یاد رکھیے، اگر اللہ کی حکمت سے ملا ہے، اس کی رضا سے ملا ہے، تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ یاد رکھیے کہ وہ انسان کے لیے نقصان ہے، نقصان کا ذریعہ ہے۔ دولت مند ہونا اللہ کی رضا مندی کا سبب نہیں، یہ اللہ کی حکمت ہے، جسے چاہے زیادہ دے، جسے چاہے کم دے، جس پر چاہے وسعت کر دے، جس پر تنگی کر دے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ کون کتنے پانی میں ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے 387، آپ نے فرمایا، اللہ نے تم میں اخلاق بھی اسی طرح تقسیم کیے ہیں جس طرح روزی تقسیم کی ہے۔ مال تو اللہ کی طرف سے اس کے دوستوں کو بھی ملتا ہے اور اس کے دشمنوں کو بھی، البتہ ایمان اللہ کی طرف سے اسی کو ملتا ہے جسے اللہ چاہتا ہو۔ میں ایک سوال کروں، ہے تو برا، مجھے پوچھتے ہوئے بھی برا لگ رہا ہے، پھر بھی پوچھ لوں، خاص طور پہ اس سوچ کو پھیلانے کے لیے کہ جب ہم کسی کی دولت دیکھ کر اس کو، اس کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہ دیتے، یہ تک نہیں دیکھتے کہ اس کا بیٹا صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ اگر فرعون ہوتا آج اور اس کے بیٹے کا رشتہ آتا ہمارے پاس بیٹی کے لیے، تو ہم اس کو داماد بنا لیتے؟ فرعون کے گھر اپنی بیٹی کون دیتا؟ اگر اس کا بیٹا بھی اسی سوچ کا ہوتا، کوئی بھی نہ دیتا، تو دولت اس کے پاس بہت تھی۔ چلیے، موسیٰ جیسے بچے کا رشتہ آپ کے لیے، آپ کی بیٹی کے لیے آ جائے تو کون نہ دیتا؟ سب دے دیتے نا۔ تو اصل چیز شرافت ہے دیکھنے کی، داماد میں جو چیز دیکھی جائے۔ حدیث میں آتا ہے، جب تمہارے پاس پیغام آ جائے اس کا، بیٹی یا بہن کے لیے، جس کے دین کو پسند کرتے ہو، من تردون دینہ وخلقہ ہو، دین اور اخلاق، تو اس کا رشتہ کر دو ادھر، نہیں کرو گے تو زمین پہ فساد اور فتنہ ہوگا۔ اس کو نظر میں رکھیے بیٹیوں کے رشتے کرتے ہوئے، اور اللہ آپ سب کو اچھے اچھے داماد عطا فرمائے۔ کیا سیکھا؟ زمین میں فساد نہیں پھیلانا، اترانا نہیں ہے، رزق کی دعا صرف اللہ سے کرنی ہے، مال کو اپنی عقل سے نہیں جوڑنا، اپنے مال کے معاملے میں اللہ کے سامنے جواب دہ محسوس کرنا ہے، گناہوں کی دلدل میں نہیں پھنسنا، اس مال میں سے کچھ دنیا کا حصہ لے کر باقی آخرت کے گھر کے لیے لگا دینا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھے معاملے کی امید رکھنی ہے۔ چلیے آخری آیتیں سورت کی 83 سے 88۔ آخرت کا گھر تو ان کے لیے مخصوص ہے جو زمین میں بڑائی نہیں چاہتے۔ بہت ہی پیارا ٹاپک ہے سورت کے اینڈ پہ، آئیے سنتے ہیں۔ مراد یہ کہ جو بڑا بننا چاہے گا اللہ اس کو چھوٹا کرے گا، جو نمایاں ہونا چاہے گا اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ دین کو منوانے کے لیے نکلا کریں، خود کو منوانے کے لیے نہیں۔ دین کو بڑا کرنے کے لیے نکلیں، خود کو بڑا کرنے کے لیے نہیں۔ دین کی شہرت کے لیے نکلیں، اپنی شہرت کے لیے نہیں۔ کیسے؟ آئیے دیکھیے۔ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں اونچائی بڑائی اور فخر نہیں کرتے۔ یاد رکھیے، ہم سب کے لیے، بڑائی کے لیے گھر نہیں بڑے بنانے، گھر کے باہر پتھر چونا اور شیشے اس لیے نہیں لگانے کہ لوگ ہیں ان کا گھر دیکھو، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں جو دنیا میں پھر ایسا بڑا ہوگا، پھر آخرت کا گھر اس کو نہیں ملے گا۔ نہ فساد کی چاہت رکھتے ہیں، پرہیزگاروں کے لیے نہایت ہی عمدہ انجام ہے۔ جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا، اور جو برائی لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو انہی کے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے۔ جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے۔ اب یہ اللہ کے نبی کو خوبصورت خوشخبریاں دی جا رہی ہیں۔ کہہ دیجئے کہ میرا رب اسے بخوبی جانتا ہے جو ہدایت لایا ہے، اور اسے بھی جو گمراہی کی دلدل میں ہے. آپ کو تو کبھی خیال تک نہ گزرا تھا کہ آپ کی طرف کتاب نازل فرمائی جائے گی, لیکن یہ آپ کے رب کی مہربانی سے اترا. اب آپ کو ہرگز کافروں کا مددگار نہیں ہونا چاہیے. خیال رکھیے کہ یہ کفار آپ کو اللہ کی آیتوں کی تبلیغ سے روک نہ دیں اس کے بعد کہ یہ آپ کی جانب اتاری گئیں, تو اپنے رب کی طرف بلاتے رہیں اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیں. ولا تدعوا مع اللہ الہًا آخر, اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکاریے, سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں. اور بات کیا ہے, کل شیء ہالك الا وجهه, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے. اسی کے لیے فرما روائی ہے اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ کرے اس سورت سے ہمیں یہ سمجھ آ گیا ہو. صحیح مسلم کی روایت ہے 147, ایک شخص نے آ کے کہا اللہ کے نبی, میری تو یہ چاہت ہے کہ میری چادر بھی اچھی ہو, میری جوتی بھی اچھی ہو, تو کیا یہ تکبر؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں, یہ تو خوبصورتی ہے, اور اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر تکبر کے بتر الحق کی وغیمت الناس, حق کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر جاننا. پھر آیت 88 کے ساتھ روایت ہے بخاری کی 6147, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے سچا کلمہ لبید شاعر کا ہے جو اس نے کہا, شعر کیا ہے, الا کل شیئن ما خل اللہ باطل, یاد رکھو کہ اللہ کے سوا سب کچھ باطل ہے. تو ایک دن ہم سب نہیں ہوں گے اور اللہ ہوگا, جیسے ہم نہیں تھے تو اللہ کی ذات تھی. کیا سیکھا, پرہیزگار بننا ہے, جنت کی طلب میں نیکیوں میں بڑھنا ہے, جہنم کے خوف سے گناہوں سے دور بھاگنا ہے, قرآن پاک کو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ سمجھنا ہے, اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھنا, اور دنیا کی ہر چیز فانی ہے تو فانی چیزوں میں دل لگا کر باقی رہنے والی چیزوں کو نہیں چھوڑنا. تو یہ تھی سورت قصص. میں نے سوچا تھا بہت جلدی ہو جائے گی, قصہ ہے, لیکن عمل کی باتیں بہت سی تھیں, اللہ عمل والا بنا دے. اب آگے کچھ حصہ سورت عنکبوت کا ہے, بڑی اداس کرنے والی سورت ہے. اس کا ٹاپک لکھ لیجئے, سورت عنکبوت کا ٹاپک کیا ہے, ایمان اور آزمائش کا رشتہ. پہلے چند آیتوں کی تلاوت سنتے ہیں پھر اس پہ بات کرتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الف لام میم, احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا يفتنون, ولقد فتنا الذين من قبلهم فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ, أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ أَنْ يَسْبِقُونَا بيقونا ساء ما يحكمون.
جزاك الله خير. چلیے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ العنکبوت. العنکبوت کہتے ہیں جالوں کو. یہ کیا ہوتے ہیں, کیسے ہیں, اس پہ کل کے پارے کے شروع میں بات ہوگی. اس سورت کا ٹاپک ہے آزمائشوں کا رشتہ ایمان سے. لکھ لیجئے, جتنا زیادہ ایمان اتنی بڑی آزمائش. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ انبیاء کرام آزمائے گئے, پھر اس کے بعد وہ لوگ جو بہت نیک تھے, اور اسی طرح ہر بندہ اپنے ایمان کی نسبت سے آزمایا گیا. آپ صرف مکی دور کی آزمائشوں کو سامنے رکھ کے اس سورت کو پڑھ لیجئے. بلال اگر کانٹوں پہ اور پتھروں پہ لٹائے گئے تو یہ بلال کا ایمان ہی اتنا تھا. ہم تو کسی کے ماتھے پہ تیوری دیکھیں تو ہم اسلام چھوڑنے کو تیار ہو جائیں, کہاں پھر ہم قائم رہیں. تو اس پوری صورت میں آپ کو استقامت فی الدین اور اللہ کے رستے میں آنے والی مشکلات پہ خوشی کے ساتھ جمنے کا سبق ملے گا. دیکھتے ہیں آیت نمبر 1 سے 13 1 to 13. ٹاپک ہے جنت صرف دعووں سے نہیں ملتی. کس سے ملتی ہے بتائیں گے؟ عمل سے اور اللہ کی رحمت سے. ہاں, اللہ کی رحمت ان پہ ہوگی جو کہ اچھے کام کریں گے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. اب اس کو ایک کوسچن سمجھیے گا, ڈانٹ ہے, غصہ ہے اس میں. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ان کے صرف اس دعوے پر کہ ہم ایمان لائے ہیں ہم انہیں بغیر آزمائے ہوئے ہی چھوڑ دیں گے؟ اسی کو علامہ اقبال نے کہا تھا نا, چومی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ الا اللہ. کہتے ہیں کہ میں خود کو مسلمان کہتے ہوئے کانپتا ہوں کہ میں جانتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد مشکلات کیا آتی ہیں. ان اگلوں کو بھی ہم نے خوب جانچا, یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو بھی جان لے گا جو سچ کہتے ہیں, اور ان کو بھی معلوم کر لے گا جو جھوٹے ہیں. کیا جھوٹے اور سچے؟ کون سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اس کے تقاضے پورے کرتا ہے, اور کون صرف لپ سروس پہ کلمہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ 125,000 بار پڑھ کے رکھ لیتا ہے؟ یاد رکھیے, ہمارے ایمان کا بھی امتحان تو ہوگا. کیا جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے قابو سے باہر ہو جائیں گے؟ یہ لوگ کیسی بری تجویزیں کر رہے ہیں, یعنی کوئی اللہ کی پکڑ سے بچا ہوا نہیں. جسے اللہ کی ملاقات کی امید ہو بس اللہ کا ٹھہرایا ہوا وقت یقیناً آنے والا ہے, وہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے, اور ہر ایک کوشش کرنے والا اپنے ہی بھلے کی کوشش کرتا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے, اور جن لوگوں نے یقین کیا اور سنت کے مطابق کام کیے ہم ان کے تمام گناہوں کو ان سے دور کر دیں گے اور انہیں نیک اعمال کے بہترین بدلے دیں گے. اے اللہ ہمارے بھی گناہ معاف کر دے. اچھا, یہ اس دور کی کہانی تھی کہ جب مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی آزمائش کیا آتی تھی, سگے ماں باپ روٹھ جاتے تھے, ناراض ہوتے تھے. ایسے ہی ایک صحابی تھے حضرت سعد, ان کی کہانی ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے ہر انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی نصیحت کی, ہاں اگر وہ یہ کوشش کریں کہ آپ میرے ساتھ اسے شریک کر لیں جس کا آپ کو علم نہیں تو ان کا کہنا نہ مانیے, تم سب کا لوٹنا میری ہی طرف ہے, پھر میں ہر اس چیز سے جو تم کرتے تھے تمہیں خبردار کر دوں گا. اور جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک عمل کیے انہیں اپنے نیک بندوں میں شمار کر لوں گا, اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں. ہم سب اپنا محاسبہ کریں اس کو سنتے ہوئے. جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں, لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی مشکل آن پڑتی ہے تو لوگوں کے تکلیف دینے کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں. یعنی ان کو تو صحیح معنوں میں تیر چبھوئے گئے, تلواروں کی زد میں تھے, ہم تو لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ تانے دیں گے؟ یعنی ان کو لوگوں کی باتیں عذاب لگتی ہیں. ہاں اگر اللہ کی مدد آ جائے تو پکار اٹھتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھی ہی ہیں, کیا دنیا جہان کے سینوں میں جو کچھ ہے اسے اللہ تعالیٰ جانتا نہیں؟ جو لوگ ایمان لائے انہیں بھی ظاہر کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. کافروں نے ایمان والوں سے کہا تم ہماری راہ کی تابعداری کرو, تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. یاد رکھیں یہ آفرز آپ کو بھی ملیں گی. آپ نئے نئے دین کی طرف چلیں گے نا تو کچھ لوگ جو نہیں چاہتے کہ آپ بدلے وہ کہیں گے کچھ نہیں ہوتا, میں تمہارا گناہ لے لوں گا. اللہ کو کہہ دینا میرے شوہر نے مجھے مجبور کیا تھا, یہ میری بیوی نہیں تھی مجھے یہ نیکی کرنے دیتی. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جھوٹ بولتے ہیں, حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں, یہ تو محض جھوٹے ہیں. البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بوجھ بھی, اور جو کچھ جھوٹ یہ باندھتے ہیں ان کے بارے میں ان سے ضرور پوچھا جائے گا. صحیح مسلم کی روایت ہے 1743, حضرت سعد کہتے ہیں کہ میرے بارے میں 4 آیتیں اتریں جن میں سے ایک آیت یہ بھی ہے. یہ اس لیے اتری, آپ بھی سنیے گا, اگر آپ کے ماں باپ آپ کے کسی اچھے کام پہ ناراض ہوتے ہیں تو اس کو سن لیجئے, کہتے ہیں میری ماں نے مجھ سے کہا کہ احساس کہ اللہ کا حکم میرے ساتھ نیکی کرنے کا نہیں ہے. یہ بھی لوگ بڑا تانا دیتے ہیں صلہ رحمی کرو. اگر تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے انکار نہ کیا تو واللہ ہی میں کھانا پینا چھوڑ دوں گی. چنانچہ اس نے یہی کیا یہاں تک کہ لوگ زبردستی اس کا منہ کھول کر غذا خلق میں پہنچا دیتے تھے. پس یہ آیت اتری کہ ماں باپ کی بھی بات نہیں ماننی اگر وہ اللہ کے ساتھ شرک کی دعوت دیں. اسی طرح صحیح مسلم کی روایت 6745 فرمایا جو ہدایت کی طرف لوگوں کو دعوت دے اللہ ہمیں ان میں کر دے. قیامت تک جو لوگ اس ہدایت پر چلیں گے ان سب کو جتنا ثواب ہوگا اتنا ہی سیک کو بھی ہوگا, لیکن ان کے ثوابوں میں کچھ کمی نہ ہوگی. جس طرح جس نے برائی پھیلائی اس پر جو عمل پیرا ہوں ان سب کو بھی جتنا گناہ ہوگا اتنا ہی اس کو بھی ہوگا, لیکن ان کے گناہوں میں کمی نہ ہوگی. اللہ ہمیں ایسا کردار بننے سے بچا لے. ہمیشہ نیکیوں کے خوگر بنیے. اور کیا سیکھا؟ کہ آزمائش سے پناہ مانگنی چاہیے, اللہ کے حکموں سے سرکشی نہیں کرنی, اللہ سے ملاقات کی امید رکھنی ہے, تیاری بھی کرنی ہے, نیک اعمال بھی کرنے ہیں, والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے, لیکن اگر وہ اللہ کے کسی راستے میں آ جائے تو پھر بات اللہ کی ماننی ہے اور یہ سوچ کے بھلائی کرنی ہے کہ اس کا فائدہ مجھے ہی ہوگا. اب یہاں سے پارے کے اند تک پھر انبیاء کرام کی کہانی آیت نمبر 14 سے 22, 14 سے 22 ٹاپک لکھیے استقامت کی کہانی, نوح اور ابراہیم کی زبانی. اس میں ان دو انبیاء کرام کا ذکر ہے, انشاءاللہ ان کا ربط ہم دیکھیں گے. اصل میں یہ اپنے وقت کے پائنیئرز تھے. سورت عنکبوت کا ٹاپک یہ ہے کہ جب نیا نیا ایمان کسی جگہ آتا ہے تو جو لوگ عمل کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا رکاوٹیں آتی ہیں. آج بھی ایسے ہی حالات ہیں, جب آپ نیکیوں کی طرف آئیں گے تو بہت سارے لوگ آپ کے مخالف بنیں گے. ایسے وقت میں ان کہانیوں کو یاد کرنا انشاءاللہ. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا, وہ ان میں 950 سال تک رہے. اس کو نوٹ کر لیں, یہ یونیک پوائنٹ ہے قرآن کا. بار بار نوح کا تذکرہ قرآن میں آپ پڑھیں گے, لیکن وہ کتنی دیر رہے یہ واحد مقام ہے جہاں آپ کو مجھے اس کا پتہ چل رہا ہے. پھر تو انہیں طوفان نے دھر لیا اور وہ تھے ہی ظالم. پھر ہم نے انہیں کشتی والوں کو نجات دی, اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہان والوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو, اگر تم میں کچھ دانائی ہے تو یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. تم تو اللہ کے سوا بتوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہو اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ لیتے ہو. سنو, جن جن کی تم اللہ کے سوا پوجا پاٹ کر رہے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں, بس تمہیں چاہیے کہ تم اللہ سے روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا ہے. رسول کے ذمہ تو صرف صاف طور پر پہنچا دینا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ نے کی؟ پھر اللہ اس کو دہرائے گا. یہ تو اللہ پر بہت آسان ہے. ظاہر ہے پہلی دفعہ مشکل ہوتا ہے, اللہ کے لیے تو پہلی بار بھی مشکل نہیں تھا. کہہ دیجئے کہ زمین میں چل پھر کر دیکھو تو صحیح کس طرح اللہ نے پہلی دفعہ پیدائش کی, پھر اللہ تعالیٰ دوسری نئی پیدائش کرے گا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, جسے چاہے عذاب کرے, جس پر چاہے رحم کرے, سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. تم نہ زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں. اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی والی ہے نہ مددگار. کیا سیکھا ہم نے؟ رزق اللہ سے مانگنا ہے, بندگی اللہ کی کرنی ہے, لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے. اللہ سے کوئی بچا نہیں سکتا یہ یقین رکھنا ہے. اللہ جس کو چاہے سزا دے, جس پہ چاہے رحم کرے, لہٰذا اس سے رحم مانگنا ہے. اور آزمائشوں سے نکلنے کے لیے اللہ کا دامن تھامنا ہے. اللہ ہماری آسانی کر دے. آگے ہے 23 سے 30 ٹاپک لکھیے بتوں سے محبت, خلیل اللہ سے دشمنی. آپ دیکھیں گے کیسے بتوں کی محبت میں چور لوگ حضرت ابراہیم کے لیے آگ کے علاؤ تیار کرتے ہیں. والذین کفروا بآیات اللہ ولقائه اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب الیم. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں اور اس کی ملاقات کو بلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی قوم کا جواب اس کے سوا اور کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا ڈالو, آخر اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. اس میں ایماندار لوگوں کے لیے تو بہت سی نشانی ہیں. کیا نشانی ہے؟ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، بال کبھی کا نہ کر سکے ابراہیم کے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، کیا تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، انہیں تم نے اپنی آپس کی دنیاوی دوستی کی بنیاد بنا رکھا ہے؟ تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرنے لگو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہ ہوگا. اس کو ہائی لائٹ کریں اور اپنے دوستوں سے جو آپ کو دین کی دعوت دیتے اور بلاتے ہیں پیار کیجیے، کیونکہ قیامت کے دن صرف یہ دوستی کا رشتہ قائم رہے گا. بس ابراہیم علیہ السلام پر لوط علیہ السلام ایمان لے آئے اور کہنے لگے، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکیم ہے. اور ہم نے ان کو، یعنی ابراہیم کو، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، اور ہم نے نبوت اور کتاب ان کی اولاد میں ہی کر دی. اللہ ہماری نسلوں میں بھی کتاب جاری کر دے. ہم نے دنیا میں بھی اسے ثواب دیا اور آخرت میں تو وہ بڑے صالح لوگوں میں ہے. اللہ ہمیں بھی آخرت میں صالحین میں شامل کرنا. اور حضرت لوط کا ذکر بھی کیجیے، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم بدکاری پر اتر آئے ہو جسے تم سے پہلے دنیا بھر میں کسی نے نہیں کیا. کیا تم مردوں کے ساتھ بدفعلی کے لیے آتے ہو اور راستے بند کرتے ہو اور اپنی عام مجلسوں میں بے حیائیوں کے کام کرتے ہو؟ اس کے جواب میں اس کی قوم نے سوائے اس کے اور کچھ نہیں کہا، بس جا، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس اللہ کا عذاب لے آ. یعنی مائنڈ کی ان کی بات، برا لگا ان کو. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار اس مفسد قوم پر میری مدد فرما. کیا سیکھا؟ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. انبیاء کے قصے اپنے بچوں سے بھی شیئر کرنے ہیں کیونکہ اس میں نشانیاں ہیں. دین کے راستے میں آنے والوں کو مشکلات درپیش ہوں گی، خوشی سے برداشت کرنی ہے، ایمان پختہ رکھنا ہے، اللہ ہر مصیبت سے بچا لے گا. نصرت کی دعائیں اللہ سے کرنی ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ ہمارا ٹھکانہ آگ نہ ہو. دیکھیں، جب سودا کر جو لیا اللہ سے تو مشکلات تو آئیں گی، سودا کریں پھر ہی تو قسطیں دینی ہوتی ہیں نا. تو یہ جو جس طرح اللہ کا وعدہ ایمان کے بعد مدد کا ہے نا، اسی طرح آزمائشوں کا بھی ہے. خوشی سے قبول کیجئے. اور اس کے بعد آخری آیتیں، آیت 31 سے 40. ٹاپک لکھیے گا، کفر کے سہارے، مکڑی کے جالے. وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر پہنچے تو کہنے لگے، اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہگار ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اس میں تو لوط بھی ہیں. فرشتوں نے کہا، یہاں جو ہیں انہیں ہم بخوبی جانتے ہیں، لوط کو اور ان کے خاندان والوں کو سوائے ان کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے. پھر جب ہمارے بھیجے ہوئے لوط کے پاس پہنچے تو ان کی وجہ سے غمگین ہوئے اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے. قاصدوں نے کہا، آپ خوف نہ کیجئے، یعنی غم نہ کیجئے، نہ زردہ ہوں، ہم آپ کو اور آپ کے ساتھ والوں کو بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کہ وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں ہوگی. ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ وہ حکم نہیں مان رہے. البتہ ہم نے اس بستی کو بالکل عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا. انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کی توقع رکھو اور زمین میں فساد نہ برپا کرو. پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلا دیا. آخرکار انہیں زلزلے نے پکڑ لیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے. اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا جن کے پاس مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، اور شیطان نے ان کو ان کی بدامالیاں راستہ کر کے دکھائی تھی اور انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، باوجود اس کے کہ وہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے. اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس موسیٰ کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے. حدیث میں آتا ہے کہ بے نمازی کا حشر قیامت کے دن حامان، فرعون، یہی جو نام لکھے ان کے ساتھ ہوگا. اللہ تعالی ہمیں نمازوں کی حفاظت کی توفیق دے. پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے ببال میں گرفتار کر لیا. ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا میہ برسایا. کون؟ قوم لوط. اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا. قوم سمود. اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا. بولیے، قوم عاد. اور ان میں سے بعض قوم نے ڈبو دیا قوم نوح، اور اللہ ایسا نہیں کہ ان پہ ظلم کرے بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ اب آخری آیتیں بڑے دھیان سے سنیے گا، شرک کا رد ہے۔ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں، ان کی مثال مکڑی کسی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جان لیتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، اور وہ زبردست اور ذی حکمت ہے۔ ہم نے ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرمایا، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمانوں اور زمین کو مصلحت اور حق کے ساتھ پیدا کیا۔ ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، ایمان والوں کے لیے تو اس میں بہت بھاری دلیل ہے۔ کیا سیکھا؟ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہم نے بھی نہیں کرنا۔ دعوت کا انجام اللہ پر چھوڑنا ہے۔ آسمان و زمین چونکہ حق پہ پیدا ہوئے تو میں نے بھی حق کے ساتھ جینا ہے۔ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے تو میں نے بھی علم حاصل کرنا ہے۔ اللہ کی آیتوں سے سبق لینا ہے، اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اس لیے میں نے بھی اچھے کام کرنے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ یہ جو آخر میں بات آئی ہے مکڑی کے جالے کی اور کچھ چیزیں، انشاءاللہ کل ہم پارے کے خلاصے میں اس کو لیں گے۔ آج بھائی بہن کا رشتہ دیکھا، داماد کا سسرال سے رشتہ دیکھا، آزمائشوں کا ایمان سے رشتہ دیکھا۔ سورت قصص کی آیت 76-77 ہمارے لیے آیت تدبر تھیں کہ دنیا سے اپنے لیے حصہ کیسے حاصل کرنا ہے اور آخرت کا کیا لینا ہے۔ آج کی حدیث سن لیجئے، صلہ رحمی کرنے کو دل چاہے گا انشاءاللہ۔ روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، میں کس سے حسن سلوک کروں؟ آپ نے فرمایا، اپنی ماں اور باپ سے، بھائی اور بہن سے، اور اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہر ایک کا حق واجب ہے، اور اس سے رشتے مضبوط ہوتے ہیں۔ اللہ ہمیں رشتے جوڑنے والا بنا دے۔ آج کی دعا پڑھتے مانگتے ہوئے جائیے گا، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کے سب بگڑے کام بنا دے، ساری الجھنوں کو سلجھا دے، ساری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور آپ کو مجھے بس ایک غم لگا دے کہ ہم نے خود بھی اور دوسروں کو بھی جہنم کا ایندھن بننے سے بچانا ہے، اور نیکیاں کر کے سنبھالنی ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔